رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی الف الواسع والعقاب الشدید والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده و رسوله بالہدا و دین الحق ارسلہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت و یطاہرکم تطہیرا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ببرکت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب و من عجم. فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيورب عنه ناطق بفمي. فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للأرامل. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ کے بعد تراوی کے دروس کا سلسلہ الحمدللہ کل سے جاری ہوا، اور کل کی نشست ہماری غزوہ بدر کے حوالے سے تھی. ان درس کا مقصد یہ ہوتا ہے، اور اس کے موضوعات جو ہم نے متعین کیے ہیں جس کو آپ براہ راست عنوان کے تحت اشتہارات پر اس کو جاری کر دیا گیا ہے، کہ ایک مسلمان کو ان موضوعات کے حوالے سے جو بنیادی باتیں ہیں، جو ضروری باتیں ہیں، جو مسلمان کو جاننا ضروری اور لازم ہے، ان باتوں کو ذکر کیا جائے. ہاں، اس میں ایسی کچھ باتیں بھی داخل ہو جاتی ہیں کہ جو اس کی باریکی یا کچھ تفصیل کے حوالے سے ہوتی ہے، لیکن اس میں خاص طور پر عامۃ الناس، عام سنی مسلمانوں کو ان بنیادی عقائد کے، یعنی وہ ضروری باتیں جن کا جاننا اور جن کو دل میں بٹھانا لازم ہے، تاکہ اس بنیادی عقیدے کے ساتھ قلبی ربط قائم ہو، قلبی تعلق قائم ہو، اور خدا نہ خواستہ نادانی کے اندر کوئی ایسی غلطی نہ ہو کہ جو عقیدے اور ایمان کے لیے اور اپنی بنیادی نظریات کے لیے خطرے کا باعث بنے. اس لیے کل کے درس میں بھی ہم نے تفصیلاً نہیں، بدر کے حوالے سے جو ضروری باتیں تھیں، جو ایک عام شخص کے علم کے اندر ہونا ضروری ہے، اور عام کیا خاص لوگوں کے علم میں بھی ہونا ضروری ہے، تو تفصیل کے بجائے ان کو بطور عنوان کے، تاکہ ایک دلچسپی پیدا ہو جائے اور ایک اس عنوان کے حوالے سے، اس موضوع کے حوالے سے، اس ٹاپک کے حوالے سے، ان شخصیات کے حوالے سے، ان ذات کے حوالے سے، ہمارے ان کی قدر، ان کی قیمت، ان کے مراتب، ان کے فضائل کے حوالے سے، اور ان کے فضائل جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں عقیدے و نظریے کے حوالے سے، اس پر ہماری توجہ جائے، ہم اس کا علم حاصل کریں، اس پر درک حاصل کریں، اور تاکہ ہماری طبیعتیں اس پر بیدار ہوں اور ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر جگہ پکڑے، اور ان کی زندگی، ان کا عمل ہمارے لیے عمل کے لیے کامل نمونہ بنے، اور خاص طور پر ہمارے لیے یہ بات لازم ہو جائے کہ ہم آگے چل کر مزید اس بنیادی باتوں کو سمجھنے کے بعد اس سے اور آگے کی باتیں جو ہیں اپنی زندگی کے سبق کو وہاں تک ہم پہنچا سکیں. درود پاک پڑھیے. آج اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے کے لیے آج یہ نشست سجائی گئی ہے ترتیب کے ساتھ. اس میں وہ کوشش کی جاتی ہے کہ وہ بنیادی باتیں جو عموماً تقریروں میں نہیں ذکر کی جاتی، یا وقت نہیں ہوتا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جناب ان موضوعات کو اہمیت نہیں دی جاتی جبکہ وہ موضوع ہمارے عقیدے کے لیے بڑے ضروری ہوتے ہیں اور ہماری محبت اور عقیدت کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ بنیادی موضوعات بہت بڑا سہارا بنتے ہیں۔ درس تراویح رکھنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس میں عقائد کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، تاریخ اسلام کے حوالے سے وہ بنیادی باتیں ہم سمجھیں کہ ہم اتنے میچیور ہو جائیں اور اپنے نظریے میں اس قدر پختہ ہو جائیں کہ ہم اس میسج کو کہیں ڈیلیور بھی کر سکیں اور اپنی آنے والی زندگی کے اندر ہم کسی سازش کا شکار نہ ہو جائیں۔ اور کیونکہ آج ظاہر سی بات ہے جس قدر ترقی ہوئی ہے اور جس قدر آسانیاں ہیں وہیں پر عقیدے کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے خطرات بھی بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ غزوہ بدر کے حوالے سے کل ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ بدر ہمیں کیا فلسفہ دیتا ہے اور بدر سے ہمیں کیا مقصد ملتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی ہمیں کیا درس دیتی۔ آج جس عظیم ہستی کا ذکر کر رہے ہیں رمضان شریف کے حوالے سے ان کا تعلق ہے، یعنی ان کی ولادت جو ہے، جن ہستی کا ہم ذکر کرنے کے لیے آج بیٹھے ہیں ان کی ولادت جو ہے 15 رمضان المبارک ذکر کی گئی ہے تقریباً ساری کتابوں کے اندر۔ اور اس درس میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ایسے مضبوط حوالے آپ کے سامنے رکھے جائیں کہ جس کو آپ آنکھ بند کر کے سن لیں اور کہیں پر بھی آپ اس کو کوڈ کر سکیں اور اپنی علمی سطح کو واضح کر سکیں۔ یہ ایک بنیادی مقصد ہے، ورنہ تو درس کا سلسلہ ہوتا ہی رہتا ہے ہر جگہ کے اوپر، تاکہ ایک بالکل اتھیٹک بات، ایک مضبوط بات آپ کے سامنے کی جائے اور اس کے مقابلے پر اگر کوئی بات ہے تو اس کا بھی ایک تجزیہ کر لیا جائے تاکہ آپ علمی طور پر اپنے اندر ایک پختگی پائیں۔ تو یہ باقاعدہ ایک ایسا درس ہے، ایک ایسی کلاس ہے، یا یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا لیکچر ہے کہ جس کو لے کر ہم آگے اپنی علمی مجلسیں بھی سجا سکتے ہیں اور اپنے تحقیق کے سفر کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اس جستجو کے ساتھ آخری اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہے، آج کس عظیم ہستی کے فضائل اور مناقب کو ہم ذکر کرنے کے لیے جمع ہے، ہمتن گوش ہو کر ان کے فضائل کو سنیے بالکل اپنے آپ کو توجہ کے ساتھ۔ ان کا نام نامی اس میں گرامی جو ہماری زبانوں پر جاری ہوتا ہے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ۔ آپ کی ولادت جو ہے، یعنی آپ کی پیدائش رمضان المبارک کے اندر ہوئی ہے 3 ہجری میں، 3 ہجری۔ اب ہجری سے مراد بھی ہمارے دوستوں کو یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ ہجری کیا ہوتی ہے، عیسوی کیا ہوتی ہے، کیونکہ بچے بھی یہاں بیٹھے ہیں، تو میں اس پر ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی معاملے کو، کسی بھی واقعے کو یاد رکھنے کے لیے کوئی تاریخی، اس کا سن، اس کا سال کا ہونا، اس کا مہینے کا ہونا اور اس کے دن کا ہونا یہ متعین ہے۔ جس طرح ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، دن تو اگر کوئی نام نہ ہو تو ہر دن جناب سورج نکلتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے، رات آتی چلے جاتی ہے، تو ہم پھر اپنی تاریخ کو مرتب نہیں کر پائیں گے، یاداشت کو مرتب نہیں کر پائیں گے۔ تو پھر یہ دنوں کے نام آئے ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا کہ کنہوں نے رکھے نام، ہفتے کا دن اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، عربی کے اندر اس کے اپنے نام ہے، سب احد اثنین اس طرح کر کے، انگریزی کے اندر اپنے نام ہے، تاکہ ایک تاریخ متعین، کیونکہ انسان اپنے معاملات کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر ایک بات چلی تجارت کے حوالے سے کہ مال جو ہے فلاں وقت دے دیا جائے گا۔ اچھا وہ فلاں وقت دیا جائے گا تو اس کے سال کا انتخاب کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ 2017 کا مال ہے، یہ 2018 میں ڈیلیوری کر دی جائے گی اس کی۔ لیکن اگر 2018 جس کو عیسوی کہتے ہیں، اگر کوئی سال، کوئی مرکز آپ رکھیں گے نہیں تو یہ کیسے ہوگا؟ تو فاروق اعظم کے دور مبارکہ میں یہ تشویش ہوئی کہ ایک مرکز کو دوسرے مرکز کے جوڑنے کے لیے علامت کیا ہوگی، کہ سال کا انتخاب کیسا ہوگا، سال کا تعارف کیسے ہوگا، کہ اس سے اس سال کا کوئی نام تو رکھنا ہوگا، اب کیا نام رکھیں؟ تو اس میں بے شمار باتیں کی گئی کہ جناب یہ رکھ لیں، یہ رکھ لیں، یہ رکھ لیں، لیکن صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہو گیا کہ سب سے حیران کن اور اسلام کو جس واقعے سے سب سے بڑی ترقی ملی اور جو ایک انقلاب ثابت ہوا اسلام کے لیے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارنے کے بعد اپنے صحابہ کو لے کر جب آپ مدینہ منورہ گئے تو یہ جو جانا تھا یہ ہجرت تھی، یعنی اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں آباد ہونا تھا۔ اس ہجرت کے بعد جیسے حضور مدینہ آئے تو سرکار مدینہ پاک کے اندر 10 سال رہے، یعنی عمر شریف 63 سال تھی اور 23 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کے دن تھے، سال تھے، اور 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو 40 اور 23 63 سال ہو جاتے ہیں۔ تو اس 23 سال کو 2 عرصوں میں تقسیم کیا گیا، 13 سال، بالکل ہوش سے سنیے آپ اور مجھے اس طرح نہ دیکھیں کہ جس طرح آپ میرے چہرے میں یا میرے لباس میں یا میری آواز میں گم ہے، اس چیز کو چھوڑیے، آپ جو بات آپ کو دی جا رہی ہے اس کی طرف آپ توجہ دیں اور چہرے پر یہ بشاشت کے اثار آپ دکھائیں کہ آپ بالکل سن نہیں ہیں اور آپ بالکل کہیں اور گمان میں نہیں گمے ہوئے ہیں بلکہ جو بات آپ کو دی جا رہی ہے اس کے کلام کی طرف آپ کی توجہ ہو. تو میں کچھ حضرات کے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ جہاں شاید وہ آواز میں لباس میں کسی شخصیت ملج رہے ہیں, تو ہماری آواز اور ہماری شخصیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے, حیثیت ان کی ہے جن کا ہم ذکر کرنے چل رہے ہیں, سب سے بنیادی ذکر. تو اس پر آپ ذرا توجہ فرمائیے. تو 23 سال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے کہ 13 سال مکہ مکرمہ کے ہیں اور 10 سال مدینہ منورہ. تو حضور نے 13 سال کے اندر جتنے صحابہ کو جمع کیا, جس طرح کی کل بھی بحث چلی تھی, ان کو لے کر جب حضور مدینہ منورہ پہنچے تو پھر انقلاب کا سلسلہ شروع ہوا, یعنی جہاد کا سلسلہ شروع ہوا. جو بظاہر کمزوری تھی, جو بظاہر لگتا تھا کہ جناب بچ نہیں پائیں گے, لیکن آپ دیکھتے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ہی ایک طاقت کا اظہار ہوا, افراد جمع ہوتے چلے گئے, جنگ کا سلسلہ جاری ہوا اور پھر بدر, حنین, یہاں تک کہ فتح مکہ, اور یہ لمبا سلسلہ ہوا. تو یہ بڑا انقلابی واقعہ تھا. تو ہجرت پر سارے صحابہ متعین ہو گئے کہ سرکار کا جو سفر ہے نا, جس کو ہجرت کہتے ہیں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی نا, بس اسی کو سال کے طور پر خاص کر لیا جائے. اب کہنے لگے ایک ہجری, یعنی حضور کی ہجرت کے بعد کا ایک سال, دو ہجری حضور کی ہجرت کے بعد کا دو سال. اب جس طرح یہاں پر 1400 سال سے زیادہ کی 38 ہجری کی طرف بات جاری, تو اس کا مطلب یہ کہ 1500 سال ہو گئے اس واقعے کو کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی. اب اس بات کو سیکھ کر ہم آگے چلتے ہیں. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن, 15 رمضان المبارک آپ کی ولادت ہے, 3 ہجری, 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پیدا ہوئے. حضرت امام حسن مجتبی حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری میں اپنی بیٹی, ابھی آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں ہیں. سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب ہے, پھر سیدہ رقیہ ہے, پھر سیدہ ام کلثوم ہے, اور سب سے چھوٹی بیٹی اور ان بیٹیوں میں سب سے افضل خیر النساء العالمین سید النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کا نکاح حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا, اور 3 ہجری میں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو شخصیت پیدا ہوئی ہے وہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہن, بیٹھو ادھر, حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا, تو ان سے چند اولادیں پیدا ہوئی ہیں جس میں سب سے بڑے بیٹے حضرت امام حسن ہیں, پھر اس کے بعد امام حسین ہیں, ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ حضرت محسن ہیں. دو شہزادیاں یعنی خاص جن کو فاطمی کہا جاتا ہے, اب میں آگے اس کو آگے عرض کروں گا, یعنی حضرت سیدہ فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ فاطمہ کے صدف اقدس سے جو اولاد پیدا ہوئی ہیں ان کی تعداد ایک تاریخ کے مطابق, اکثر قول کے مطابق 5 ہے, بلکہ بعض تاریخ کے مطابق 5 ہے اور اکثر قول کے مطابق 4 ہے. یعنی سب سے بڑے بیٹے امام حسن, اس کے بعد امام حسین, ایک تاریخ کے مطابق ان سے چھوٹے بیٹے جو ہیں وہ حضرت محسن ہیں, اور دو شہزادیاں ہیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یوں تو حضرت علی کے 14 بیٹے ہیں, لیکن جو سیدہ زہرا سے جن کو فاطمی کہا جاتا ہے, اور روح زمین پر ان سے برگزیدہ لوگ نہیں ہیں, اپنی وجہ, اپنی وصل اور اپنی گویا کہ خصوصی وجاہت کے حوالے سے اور جزوی فضیلت کے حوالے سے. تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں, امام حسن بڑے بیٹے, پھر ان سے چھوٹے امام حسین, اور پھر ان سے چھوٹی بہن ہے سیدہ زینب, اور ان سے چھوٹی بہن ہے سیدہ ام کلثوم. یہ سیدہ ام کلثوم وہی ہے جن کا نکاح سیدہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. اہل سنت اس بات کے قائل ہے, ساتھ ہمارا اس پر بڑا زبردست قسم کا اختلاف ہے, لیکن دلائل اسی بات پر موجود ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہن کے نکاح میں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چھوٹی بیٹی سیدہ ام کلثوم دی تھی, اور ان سے ایک بیٹے زید کی ولادت بھی ہوئی تھی. ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ حضرت امام حسن, امام حسین, پھر ایک بیٹے حضرت محسن ہیں, لیکن کہا گیا کہ شاید وہ بچپن کے اندر انتقال کر گئے. لیکن جن کا نام آگے چلا, جس کو تاریخ نے سب سے زیادہ دخل دیا, وہ 4 شخصیات ہیں, امام حسن, امام حسین, سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ. یہ سیدہ زینب اور ام کلثوم, اس میں تشویش نہ ہو جائے تو ایک بات میں مزید آگے لے کر چلتا ہوں. ان ناموں کی کئی معتبر خواتین اور صالحات گزری ہیں. ایک تو خود سرکار کی جو بیٹی ہیں بڑی, ان کا نام سیدہ زینب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے. ایک سیدہ فاطمہ کی جو بیٹی ہے ان کا نام بھی زینب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس میں تشبہ لازم ہے. یہ جو سیدہ زینب ہے, جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خیر النساء العالمین, بطول زہرا, صلوات اللہ علیہ ابیہ, وعلی ابیہا وبعلہا وعلیہا، ان کی جو شہزادی سیدہ زینب، ان کو آپ کربلا کے واقعے کے اندر دیکھتے ہیں۔ کربلا کے واقعے کے اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو موجود ہے، جو زینب ذکر کیا جاتا ہے، وہ آپ کی سگی بہن یہی ہیں۔ اور یزید کے دربار کے اندر، یزید کے دانت جنہوں نے کھٹے کیے تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ کی شہزادی نے خطبہ پڑھا، جو تاریخ خطبہ تاریخ کی کتابوں کے اندر ذکر ہے، کہ جس کے بعد یزید کے سارے تازیے ٹھنڈے پڑ گئے، اور اس کی خرافات پر وہ مطلع ہوا، اور پھر وہ اکرام اور اعزاز کی طرف جھکنا اس کو مجبور ہوا، اور حضرت امام زین العابدین اور سیدہ زینب کو پھر انہوں نے اس نے مدینہ منورہ روانہ کیا۔ تو یہ سیدہ زینب جو ہے، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی چھوٹی بہن ہے۔ آج جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے بیٹے ہیں، حضرت امام حسن، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے ان کو اپنا بیٹا قرار دیا، بلکہ یہاں تک جامع مستدرک کے اندر روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری نسل کو علی کی پشت میں منتقل کیا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں، وہ نسل مصطفیٰ کے بانی ہیں، یعنی یہ اولادیں حضور کی ہیں، لیکن حضرت علی کی پشت میں ڈالی گئی ہیں، اور ان کا اجراء اور ان کا سلسلہ جو ہے، وہ حضرت علی اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شروع کیا گیا۔ کیونکہ قرآن کریم میں یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اولاد جو گویا کہ رجال کہلائے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نرینہ اولاد، جو بالغ ہو جائے، ایسی اولاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا کہ اس عمر تک نہیں پہنچ پائی، اللہ رب العالمین کی حکمت۔ اس میں ہزار ہا راز کی باتیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دو شہزادے اکثر تاریخ کے اعتبار سے مشہور ہیں، حضرت قاسم ہیں، جن کا نام طیب اور طاہر ذکر کیا گیا ہے، اور حضرت ابراہیم ہیں۔ حضرت ابراہیم تو وہی ہیں کہ جو دودھ پینے کی حالت میں ہی گویا کہ آپ نے وصال فرمایا، اس لیے قرآن نے کہا تھا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ ارے حضرت ابراہیم تو ہیں آپ کے بیٹے، حضرت قاسم تو ہیں آپ کے بیٹے، فرمایا نہیں، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ۔ رجال کس کو کہتے ہیں؟ رجال رجل کی جمع ہے، رجل کہتے ہیں اس شخص کو جو بالغ، یعنی عمر کی سرفتار پر پہنچ جائے، جو بالغ ہو۔ عربی زبان بڑی فصاحت والی ہے، ٹھیک ہے، بچے کو صبی کہتے ہیں، پھر ایک عمر کا مرحلہ آتا ہے اس کو غلام کہتے ہیں، پھر ایک بالغ جب ہو جاتا ہے تو اس کو رجل کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی اولاد، نرینہ اولاد، یعنی بیٹوں میں سے کوئی، اس عمر کو نہیں بولا جو سن بلوغ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی 15 سال کے قریب کی عمر ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم ہو یا حضرت قاسم ہو، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، اور یہ بچپن میں انتقال کر گئے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے، بڑی توجہ سنیں، کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے میری اولاد کو علی کی پشت میں منتقل کیا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے مبارک سے جو اولادیں چلی ہیں نا، یہ اولاد صحابہ کی تمام اولادوں سے افضل ہے۔ میں بھی آگے بتاؤں گا، ان کا ثانی کوئی نہیں۔ میں بات کو آگے لے کر چلتا ہوں، ضروری باتوں کا مقدمے کے حوالے سے۔ تقریر مقصود نہیں ہوتی ہے، چند بنیادی نظریہ منتقل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ایک بات، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے تحت یہ پتا چل گیا کہ یہ حضور کے بیٹے ہیں۔ سرکار نے خود اپنی زبان پر، جیسا بخاری شریف حدیث سے سرکار نے فرمایا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، ہاں ولدی نہیں فرمایا، اس میں بھی ایک باریک سا گرامر کا فرق ہے، ولدی نہیں فرمایا، ابنی فرمایا۔ ولدی اس لڑکے کو کہتے ہیں جو اپنی صلب سے پیدا ہو، اور ابنی اس کو کہتے ہیں جو انتہائی لاڈلا ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ بیٹے اولاد کے لیے دو جملے استعمال ہوتے ہیں، ابن بھی استعمال ہوتا ہے، ولد بھی استعمال ہوتا ہے۔ عبداللہ ولد عبد الرحمان، کبھی یوں لکھا ہوا آپ دیکھتے ہیں، کبھی آپ لکھتے ہیں عبداللہ ابن عبد الرحمان، کبھی یوں لکھا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو ابن جو ہے وہ اپنے عموم کے اعتبار سے بیٹے کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن دو قسم، کیونکہ بیٹے کا تعلق بھی ایک لاڑ اور پیار سے بھی ہوتا ہے، اور ایک اپنے نسب سے بھی ہوتا ہے۔ تو وہ بیٹا جو اپنے سے پیدا ہوا ہے، اس کو خاص تناظر کے اندر ولد کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ولد، چاہے اب وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، دونوں پر یہ لفظ بولا جا سکتا ہے۔ یعنی یوں بھی بولا جا سکتا ہے کہ جناب فاطمہ ولد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جملہ بھی بولا جا سکتا ہے، فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بولا، یعنی ولد کا اطلاق جو ہے یہ بیٹا بیٹی دونوں پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سلبی بیٹے کو کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، سلبی بیٹے سے مراد جو آپ سے پیدا ہوگا وہ بیٹا کہلائے گا۔ ابن اس کو بھی بیٹا ہی کہتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے، یعنی جو اپنے جو آپ سے پیدا ہو اس کو بھی ابن کہا جا سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ ابن ہو۔ زیادت محبت کے اعتبار سے، شفقت اور لاڑ کے اعتبار سے بھی ابن کہہ دیا جاتا ہے، جس طرح سرکار اپنے بارے میں کہتے تھے انا ابن عبد المطلب، جو بخاری شریف میں ہے، کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین میں یہ جملے پڑھے۔ یہ بڑی پیاری محبت کی باتیں، یہ یاد رکھیں، اس سے بڑے دریچے دل کے کھلتے ہیں. تو کتابوں سے نہیں بلکہ یہ عشق کی مرحلے آگے روشنی بندی کے لیے پیدا کرتے ہیں. یعنی سرکار نے فرمایا بخاری میں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. یعنی سرکار نے حنین کے اندر یہ جملہ کہا تو کفار کے منہ کے اوپر کہ انا النبی لا کذب, میں سچا نبی ہوں, جھوٹ نہیں بولتا, اور یہ تم تلواروں کا جو گرج دکھا رہے ہو میں سے بھاگوں گا نہیں. انا ابن عبد المطلب, تمہیں پتا نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو یہاں پر علماء سوال اٹھایا کہ ابن آپ حضرت عبد المطلب کے بیٹے تو نہیں, آپ تو عبداللہ کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ, تو آپ نے عبد المطلب کیوں فرمایا؟ تو پھر علماء نے استدلال کیا اس حوالے سے کہ جس طرح یہودی بلا تشبیہ جملے سے ہٹ کر قرآن کے اندر اس کی تعبیر اور عربی موجود ہے سورہ المائدہ کے اندر, کہ جب یہود کو یہ کہا گیا کہ تم دین کی بات کیوں نہیں قبول کرتے, انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ واحباہ, ابنا ابن کی جمع ہے. تو یہودی اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم ابنا اللہ, ہم اللہ کے بیٹے ہیں. ابن بیٹے کو کہتے ہیں نا, نحن ابنا اللہ واحباہ, ہم اللہ کے بیٹے ہیں. تو وہاں پر حضرت امام رازی نے لکھا کہ وہ بیٹے سے مراد خود کو اللہ کا سلبی بیٹا نہیں مانتے تھے, نہ اللہ کو سلبی بیٹا ہو سکتا تھا, نہ وہ اللہ کے لیے نظریہ رکھتے تھے. وہ یہ کہتے تھے ہم چہیتے بہت ہیں, تو اس چہات کے لیے, اس لاڑ کے لیے وہ ایمن کا لفظ لاتے تھے. تو یہاں پر بات متعین ہو گئی. تو اسی تناظر میں بلا تشبیہ تو یہ اہل عرب کا طریقہ ہے کہ جب کسی سے بہت لاڑ کا رشتہ جوڑنا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ابن کا لفظ بولا جاتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کے لیے جملہ فرماتا ہے ابنی ھذا سید, فرمائیے میرا بیٹا جو ہے. اب حضرت علی ان کو ولد کہتے ہیں کیونکہ ان کے سلبی بیٹے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لاڑ اور محبت اور لاڈلے ہونے کے حوالے سے ابن کہتے ہیں, یعنی بیٹا. اور یہ لقب آپ کا حضرت امام حسن مصطفیٰ کا ہے. اسلامی تاریخ میں میرے دوستو ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے چند محبتوں کا پابند کیا ہے اور چند شخصیات سے محبت کا ہمیں پابند کیا گیا ہے, اور پابند اس اعتبار سے کیا گیا کہ محض فضائل نہیں ہے, وہ عقیدے کے درجے میں. ان کی محبت اگر عقیدے کا درجہ حاصل نہ کر جائے تو ہماری نمازی میں قبول نہیں. جیسے اللہ کی محبت, رسول کی محبت, صحابہ کی محبت, اہل بیت کی محبت, ان کی محبتیں لازم ہیں, اور خاص طور پر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین حضور کے تدبو میں. یعنی جو اللہ سے پیار کرنے والا ہے کیسے پتا چلے گا؟ وہ رسول اللہ سے پیار کرے گا. جو حضور کا سچا عاشق ہے اس کیسے پتا چلے گا یہ حضور کا سچا عاشق ہے؟ تو جو حضور سے پیار کرتے تھے یہ ان سے پیار کرے گا, جماعت صحابہ سے پیار کرے گا, حضرات اہل بیت پیار کرے گا. تو مختصر یہ کہ اہل سنت وہ ہے, ہمارے وہاں سنیت کی تعریف میں یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر تعریف میں کہ اہل بیت کی تعریف, اہل بیت سے محبت یہ داخل ایمان ہے. اہل بیت سے محبت یہ داخل ایمان ہے. اہل بیت گھر والے, اہل بیت اس کا سادہ سمانا کیا ہوتا ہے؟ اہل بیت گھر والے. اس کی کئی تشریحات کی گئی ہے, میں اس طرف نہیں جاتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے رشتہ دار ہیں سب اہل بیت کہلائیں گے, جو سرکار کے خاندان کے لوگ ہیں. سب سے پہلے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن, یعنی سرکار کی جتنی بیویاں ہماری جتنی مائیں. توجہ ہے, یہاں ایک باریک بات کر دوں اگر آپ کا دماغ کام کر رہا ہو تو, لیکن ایک باریک سا فرق بھی یہاں پر ہے. قرآن کریم فرقان حمید میں ازواج زوجہ کہتے ہیں بیوی کو, ازواج اس کی جمع ہے. تو ازواج مطہرات وہ پاک بیویاں کس کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, جن کو ہم ادبن حقیقتن کہتے ہیں امہات المومنین. امن ماں کو کہتے ہیں, امہات اس کی جمع, امہات المومنین مسلمانوں کی مائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہن, یعنی جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج تھی, سرکار کی بیویاں تھیں. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم, یہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے, اور نبی کی بیویاں جو ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں. یہاں پر ایک باریک سی بات میں عرض کروں آپ کے سامنے, جو شاید اس سے پہلے آپ نے کم سنی ہو, کہ یہ جو کہا گیا نا کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں, تو ازواج مطہرات صرف مردوں کی مائیں ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسا حضرت عائشہ ہیں, سیدہ حفصہ ہیں, یہ مسلمان مردوں کی مائیں ہیں, مسلمان عورتوں کی مائیں نہیں ہیں. اور مسلمان مردوں کی ماؤں سے مراد یہاں پر ان کی تعظیم کا لازم ہونا ایک وجہ یہ ہے, ایک اور ان سے نکاح جائز نہیں. یہ رہا جتنے احکام پردے کے, جس طرح ماں کے ساتھ ہم خلوت میں بیٹھ جاتے ہیں کمرے کے اندر, کوئی نہ ہو کوئی نہ ہو, گھر پورا بڑا گھر کوئی خالی ہے, ہم اپنی ماں کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتے ہیں, ماں کی گود میں سر رکھ دیتے ہیں, یہ ازواج مطہرات سے نہیں ہو سکتا. مائیں ہیں لیکن ان سے خلوت جائز نہیں, مائیں ہیں لیکن ان کے پردے کے احکام بھی ہے. تو یہاں پر ایک نفیس بحث
علامہ رازی نے بھی کی ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بھی کی ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی کی ہے، ہمارے تمام اکابر نے کی ہے۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ اس بات کو آپ سن لیجیے کہ مائیں ہیں لیکن مردوں کی، مردوں کی ماں سے مراد یہ کہ ان سے سرکار کے مزار شریف جانے کے بعد کوئی ان سے نکاح کا پیغام نہیں دے سکتا، نہ کوئی نکاح کر سکتا، ٹھیک ہے۔ لیکن ماؤں کی، خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب عورتوں نے کہا کہ آپ ہماری ماں ہیں، فرمایا میں عورتوں کی ماں نہیں ہوں، میں مردوں کی ماں ہوں، کیونکہ یہ احکام کی بات، فضیلت میں تو عورتیں بھی یہی کہیں گی کہ ہماری ماں ہیں، لیکن میں احکام کی بات کر رہا ہوں، قانون کی بات کر رہا ہوں۔ جس طرح کہ میں نے خلوت کی بات کی، ماں کے ساتھ تو خلوت جائز ہے، یعنی اکیلے میں بیٹھ جانا ماں کے ساتھ، ماں کے بدن کو ہاتھ لگا دینا، ماں کے ہاتھ ملا لینا، ماں کا ہاتھ چوم لینا، ماں کے پاؤں چوم لینا، یہ ازواج مطہرہ سے نہیں ہو سکتا۔ مائیں ہیں اس حوالے سے کون کا نکاح جائز ہے، وہ واجب التعظیم ہے، لیکن علی الحکم کے اندر یہ حکم بولیے نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر علماء نے اس پر سوال، اگر علی الحکم ہے تو پھر آپ اپنی بہنوں کی بھی ماں ہوئی، آپ اپنی بہنوں کی بھی ماں ہوئی اور آپ مردوں کی بھی ماں ہوئی، تو آپ کی بہن سیدہ اسما کا نکاح حضرت زبیر سے ہوا، تو یہ تو بہن بھائی کا نکاح ہو گیا، پھر یہ ہو سکتا ہے، تو یہ احکام ہے۔ اسی لیے صدر الفاظی نے لکھا ہے کہ آپ کی بیٹیوں کو سگی بہنوں کی طرح نہیں سمجھا جائے گا، آپ کی بہنوں کو سگی بہنیں نہیں سمجھی جائیں گی، آپ کے بھائیوں کو سگے ماموں نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، لیکن یہ جو رقم مشہور کیا ہوا ہے نا کہ امت کے ماموں، علماء نے لکھا یہ نہیں کہا جائے گا، خال المومنین نہیں کہا جائے گا، یہ باقاعدہ صدر فاضل نے بھی لکھا ہے، آپ کمزور ایمان اٹھا کر دیکھیں نا، آپ سمجھنے میری بات، خال المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہنے سے امت نے منع کیا، فرمایا یہ جملہ نہیں کہا جائے گا، یعنی کہ آپ جو ہے وہ امت کے ماموں ہیں، اس لیے کہ آپ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی ہیں۔ تو فرمایا دیکھیں یہ مردوں کے حوالے سے سلسلہ ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے دیگر رشتہ داروں کے حوالے سے وہ سلسلہ نہیں ہوگا جو نسبی سلسلہ، جو محرم کا سلسلہ آپس سگی بہنوں کے ساتھ ہوتا ہے، سگے محارم کے ساتھ ہوتا ہے، سگے ماموں کے ساتھ ہوتا ہے، سگے بھتیجوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے روک تھام کے لیے آپ کو ام المومنین تو کہا گیا، لیکن آپ کے بھائیوں کو امت کا ماموں کہنا اس سے منع کیا گیا۔ یہی بات قاضی ثناء اللہ نے بھی لکھی ہے، اور یہ بات سب سے بڑی بات، کل اٹھ کے جائیے آپ، کیونکہ اہل سنت ہی ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، تو آپ ابھی کنز الایمان شریف لے لیجئے اور اس میں ازواج امہاتہم کی بحث میں صدر الفاظل کا حاشیہ پڑھ کے دیکھ لیجئے، وہاں پر آپ نے یہ لکھا ہے کہ خال المومنین نہیں کہا جائے گا تاکہ یہ شبہ پیدا نہ ہو، ایک بات۔ لیکن درجہ فضیلت کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، لیکن میں ایک جملہ ایک آپ کے سامنے ذکر کر گیا، ایک مسئلہ شریعہ جاننے کے لیے، تو ازواج مطہرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اللہ نے ان کو ماں قرار دیا ہے، فضیلت و مرتب واجب التعظیم ہے۔ جس طرح بندہ اپنی ماں کے لیے نہ دل و دماغ کے اندر کوئی پلیتی لاتا ہے، اسی طرح وہ شخصیات بھی اتنی پاکیزہ ہیں کہ ان سے وہ عقیدت اور احترام جو ماں کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ عقیدت اور احترام ان کے ساتھ بھی کیا جائے۔ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ حضرات اہل بیت میں سے ہیں، اہل بیت گھر والے، تو حضور کی بیویاں، زیادہ سے گھر جب بنتا ہے تو اس میں بیویاں جو ہیں وہ بھی گھر میں شامل ہوتی ہیں، اس کے کزنز جو ہیں بندے کے جو ہوتے ہیں وہ بھی اہل بیت میں، یعنی گھر والوں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اہل سنت کے نزدیک اہل بیت کا مفہوم جو بڑا وسیع ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے چچزات ہیں، کیونکہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء یہ اہل بیت میں سے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت عباس یہ اہل بیت میں سے ہیں، اب انہی کی اولادیں یہ اہل بیت میں سے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کے تینوں بھائی، چار بھائی ہیں، ایک بھائی تو طالب ہے جو بدر میں لڑنے آئے تھے، ان کا ایمان ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور بقیہ آپ کے چار بھائی کے ساتھ، آپ سمیت چار بھائی، طالب عقیل جعفر علی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، تو اس میں طالب جو ہے ان کا ایمان ثابت نہیں ہے، باقی اس کے بعد حضرت عقیل، حضرت جعفر اور پھر مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، یہ باقاعدہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دین متین پر ایمان ہے۔ ان تینوں کی اولادیں جو ہیں، آل عقیل یعنی حضرت عقیل کی جتنی اولادیں، حضرت علی عقیل خود اور حضرت عقیل کی جتنی اولادیں آج تک اور قیامت تک، حضرت جعفر خود اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کی اولادیں قیامت تک، حضرت مولا مرتضیٰ خود اور حضرت مولا مرتضیٰ کی ساری اولادیں، ذرا سن لیجیے، وہ اولادیں جو سیدہ زہرا کے علاوہ ہیں، کیونکہ آپ نے 9 کے قریب نکاح فرمائے ہیں، وہ ساری اولادیں جس میں آپ کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ بھی ہیں، تو حضرت علی کی اولادیں جو علوی کہلاتی ہیں، علوی حضرت علی کی وہ اولادیں جو سیدہ فاطمہ سے ہوں گی وہ فاطمی اور سید کہلائیں گی، اور حضرت علی کی وہ اولادیں جو سیدہ فاطمہ سے نہیں کسی اور سے تو وہ علوی کہلائیں گی. تو یہ علوی، یہ عقیلی، یہ جعفری، یہ پوری یہ سلسلہ جو ہے، اور یہ بنو عباس حضرت عبداللہ بن عباس کی اولادیں، یہ قیامت تک جو یہ ساری اہل بیت میں سے ہیں. لیکن ان میں جو سب سے بڑا درجہ ہے نا، یہ تو خاندان و کنبے کی بات ہوگی، ازواج مطہرات اہل بیت میں سے، لیکن جو سب سے زیادہ ترجیح اپنی جہت کے اندر جن کو دی گئی ہے وہ ان ہستیوں کو دی گئی ہے جو سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نسبت رکھتے ہیں. ان کو الگ سے ذکر کیا گیا ہے کہ اولاد فاطمہ. اور میں آپ کو کیا بتاؤں، سنیت کھل کے بیان کرنی چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی کتاب تکمیل الایمان جو عقیدے کی بنیاد اور اساس ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ جناب فضیلت کا معیار کیا ہے کہ امت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ اہل سنت کا تو یہ نظریہ ہے الحمدللہ، اور ہمارا نظریہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ انبیاء کے بعد غیر انبیاء پر سب سے افضل بزرگ اور سب سے بڑے ولی ہیں. یہ ہمارا عقیدہ، ٹھیک ہے. لیکن علماء نے اس پر بحث کی کہ آپ نے کس دلیل سے حضرت ابوبکر کو افضل قرار دیا، اور انبیاء کے بعد، توجہ ہے، انبیاء کا افضل ہونا تو یہ ہے کہ ان کو رسول بنایا گیا، نبی بنایا گیا، لیکن جو نبی نہیں ہے ان کی فضیلت کا معیار کیا ہے؟ یعنی کون سی ایسی بنیادی کوالٹی ہے جن کی بنا پر، بھائی رسولوں کو تو آپ اس لیے بڑا کہہ رہے ہیں کہ ان پر وحی آ رہی ہے، وہ رسول ہیں، سمجھ رہے میری بات آپ، لیکن جو رسول اور نبی نہیں ہیں، عام ہیں ان کے مقابلے میں، تو غیر انبیاء کی افضلیت کا، فضیلت کا معیار کیا ہے؟ تو دو چیزیں، خاندان ہے یا نفع اسلام ہے. تو حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر یہ مسئلہ ذکر کیا جائے کہ افضلیت غیر انبیاء کی نسب اور خاندان کے حوالے سے ہو، تو پھر سیدہ زہرا سے افضل کوئی نہیں. یہ دکھایا، کیونکہ جو قرب نسبت حضرت سیدہ زہرا کو ملی ہے یہ روئے زمین پر کسی شخص کو نہیں ملی. اس درجے میں آپ حضرت علی سے بھی افضل ہیں، شیخین سے بھی افضل ہیں اس درجے کے اندر. لیکن اہل سنت نے معیار افضلیت کا، پوری بحث میری سنیے، اہل سنت نے معیار افضلیت کا، بزرگی کا قرب نہیں بنایا، نسب کو نہیں بنایا، انہوں نے نفع اسلام کو بنایا کہ جس کی ذات سے زیادہ اسلام کو فائدہ پہنچا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. سمجھ رہے میری بات؟ تو اس لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اسلام میں سب سے زیادہ جن کی ذات سے اسلام کو نفع حاصل ہوا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اس لیے اہل سنت کے نزدیک فضیلت کا معیار نفع اسلام ہے، اور اس میں حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے، اس لیے آپ کو سب سے افضل کہا جاتا ہے. سمجھ لی میری بات آپ نے؟ اب آگے چلیں. لیکن جو نسبی قرابت رسول ہونے کے حوالے سے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود مرجع فضیلت ہے، جو حضور کے جتنے قریب ہو گیا وہ افضل ہو گیا، صحابہ کو اس کا احساس، اور احساس کیا، یقین تھا، عقیدہ تھا، اس لیے وہ حسنین کو اپنے کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے اور ان کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے، ان کو پتا تھا کہ نفع اسلام فضیلت ہے لیکن قرابت مصطفیٰ کی فضیلت بھی رب کی بارگاہ میں بہت ہے، اس لیے فاروق اعظم نے وہ بھی کر کے دکھایا. حضرت عمر نے وہ بھی، تو لہذا یہ بیلنس رہا ہے اہل سنت، یہ بیلنس رہا ہے نفع اسلام کی اور قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اب جو بات میں یہاں پر کر لیا آپ کے سامنے، یہ پیچھے سے پورا مقدمہ تھا حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کا. ایک بات میں اس میں خاص طور پر آپ کے سامنے اور عرض کر دوں، تاکہ پھر آپ کی شخصیت کے بارے میں چند جملے میں عرض کروں گا. حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کس کے بیٹے ہیں؟ بولیے، کس کے بیٹے ہیں؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے وہ بیٹے جو سیدہ فاطمہ سے پیدا ہوئے ہیں. بولو سبحان اللہ. ملا علی قاری رحمہ اللہ نے یہ بات شرف اکبر کے اندر لکھی ہے، میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. ملا علی قاری فرماتا، الا صح ان فضل ابنائهم على ترتیب فضل آبائهم، کہ صحابہ کرام کے بعد، دیکھو صحابہ کی فضیلت تو پتا چل گئی، صحابہ کے بعد کس کو بڑا کہیں گے، صحابہ کے بعد ان کی اولادوں میں کس کو بڑا کہیں گے؟ تو ملا علی قاری رحمہ اللہ، یہ اہل سنت کے تمام علماء نے لکھا کہ جیسے ان کے باپوں کی فضیلت تھی نا، اسی طرح ان کے اولاد کی فضیلت ہوگی. مثلا حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے خلیفہ تھے، حضرت فاروق اعظم دوسرے خلیفہ تھے، تو حضرت ابوبکر کا رتبہ حضرت عمر سے بڑا ہے، تو لہذا حضرت ابوبکر کی اولاد کا رتبہ بھی حضرت عمر کی اولاد سے بڑا ہوگا. یہ معیار ہے، سمجھ رہے میری بات؟ اب آگے سنتے چلیے، بات یہاں مکمل نہیں ہے. سبحان اللہ، اب کہنا آپ نے مکمل کر کے، بات ابھی چل رہی ہے. فرمایا کہ ان فضل ابنائہم علی ترتیب فضل آبائہم، یعنی صحابہ کی اولاد میں فضیلت کا درجہ یہ ہے کہ جو درجہ صحابہ میں ہونے میں ان کے باپ کا تھا. لیکن فرمایا الا اولاد فاطمہ، لیکن یہ قاعدہ حضرت فاطمہ کی اولاد پر نہیں چلے گا. کیوں؟ فرمایا یہ نہیں چلے گا، فَإِنَّهُمْ يُفَدِّلُونَ عَلَىٰ أَوْلَادِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرْ وَعُثْمَانَ لِقُرْبِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ، اس لیے کہ اولاد فاطمہ یا ابو بکر کی اولاد سے بھی افضل ہیں، فاروق اعظم کی اولاد سے بھی افضل ہیں، عثمان غنی کی بھی اولاد سے افضل ہیں، اور حضرت علی کی وہ اولادیں جو غیر فاطمی ان سے بھی افضل ہیں، یعنی حضرت حسن حضرت ابو بکر کی اولاد سے بھی افضل، حضرت امام حسن حضرت عمر کی اولاد سے بھی افضل. اب اگر کھل کے سننا چاہتے تو یوں سنیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے تین بیٹے ہیں، ایک ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ، ایک حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ، یعنی عبداللہ بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر، اور محمد ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ. یہ تینوں کس کے بیٹے ہیں؟ کس کے بیٹے ہیں؟ امام حسن ان تینوں سے افضل ہیں. سمجھ رہے ہیں عقیدہ؟ اب فاروق اعظم کے شہزادے کتنے؟ ان کے بھی تین چار بیٹے ہیں، لیکن ایک نام بڑا مبارک ہے، عاشق رسول صحابی سبحان اللہ، جو سرکار کی اتباع میں ان کا نام بہت بڑا آتا ہے، ہمارے آقا حضور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ. امام حسین امام حسن کا رتبہ ان سے بھی اعلیٰ ہے، حضرت عثمان کی اولاد سے بھی اعلیٰ ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی اولادوں میں محمد بن حنفیہ، یہ حضرت علی کی طرح شیر تھے، جنگ جمل کے اندر جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا تھا، اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات ذکر فرماتے تھے کہ میری جرت اور میری شجاعت کسی کو دیکھنی تو میرے بیٹے محمد بن حنفیہ کو دیکھے. تو حسنین کریمین ان سے بھی بڑا رتبہ رکھتے تھے. یعنی یہ قاعدہ ہے کہ یہ تو ہے، میں پھر جملہ دوہرا کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، یہ جنتی بیان ہے، اس سے خوشبودار تقریر کوئی ہو ہی نہیں سکتی اہل سنت کے نزدیک. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرا دی نمبر وارسی بخدا ہے عشق محمدی. حضرت امام حسن کی فضیلت کے حوالے سے بات ہوئی، عقیدہ دوبارہ دوران سن لیجئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد فضیلت کا معیار کیا ہے؟ ان کی اولادوں میں بڑا کس کو؟ صحابی کو، تو اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے حضور کی زیارت کی ہے. لیکن صحابہ کی اولادوں میں فضیلت کا معیار کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو ان کے باپ کی ترتیب ہے وہ بیٹوں کی ترتیب ہوگی. جن کے والد صحابہ کی جماعت میں جتنے بڑے تھے تو بیٹے بھی اتنے بڑے ہوں گے. فرمایا ایسا نہیں ہوتا. فرمایا اگر یہ آپ قیاد بھی بناؤ تو یہ فاطمی کو پر نہیں چلے گا، یہ سیدہ زہرا کی اولاد پر یہ قاعدہ نہیں چلے گا. یعنی سیدہ زہرا کی اولاد چاروں خلفاء کی اولادوں کے اوپر افضلیت ہے. یعنی چاروں خلفاء کا نام اس لیے لیا کہ حضرت علی کی وہ اولادیں جو سیدہ فاطمہ کے علاوہ ہیں، کیونکہ آپ کے نو بیٹے ہیں نا، 14 اولادیں ہیں، نو کے قریب آپ کے بیٹے ہیں یعنی حسنین کو ملا کر. تو اگر حسنین کو نکال دیں آپ، بچے سات، ان سات کے اوپر بھی حضرت حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین کو فضیلت حاصل ہے. بولیے سبحان اللہ. بات سمجھ گئے آپ؟ اب آئیے آگے مرحلے، اب نتیجے پر. حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے کتنے تھے میں نے بتایا؟ حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن اور حضرت محمد، یہ تینوں صحابی ہیں. یہ صدیق اکبر کی بڑی عظیم شان ہے، یہ تینوں صحابی ہونے کے باوجود امام حسن کے برابر نہیں. کیوں؟ کیونکہ امام حسن بھی صحابی ہیں. امام حسن صرف نواسے ہی نہیں ہیں، فاطمی بھی نہیں ہی نہیں ہے، صحابی ہیں. اور ایسے صحابی ہیں، جامع ترمذی شریف اٹھا کر آپ دیکھیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جامع ترمذی فضائل مناقب میں دیکھیں آپ، میں اکثر عرض کرتا ہوں، ایسے برگزیدہ صحابی ہیں. 3 ہجری میں پیدا ہوئے، سرکار کا وصال مبارک کون سی ہجری میں ہوا؟ 10 ہجری میں، 11 کی ابتدا میں. کتنے سال بنے؟ 7 سال. 7 سال کی عمر ہے سرکار کے وصال شریف کے وقت حضرت امام حسن مصطفیٰ، 6 سال 6.5 سال عمر ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سرکار کے پردہ فرمانے کے وقت. ٹھیک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر فرمائی، جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، کہ اللہ نے ہر نبی کو چند سپورٹر دیے ہیں جو نبی کے دل کو خوش کرتے ہیں اور نبی کو اچھا مشورہ دیتے ہیں، نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، نبی ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. فرمایا کسی نبی کو اللہ نے 3 دیے، کسی کو 8 دیے، کسی کو 4 دیے، حضور فرماتے مجھے 14 دیے ہیں. یہ جامع ترمذی شریف، چھپانے کی بات نہیں، جامع ترمذی شریف 14 دیے. پوچھا گیا کون؟ فرما ابو بکر و عمر، میں چند کا نام لے رہا ہوں، ابو بکر و عمر و عثمان و علی و حسن و حسین. بولی سبحان اللہ. تو یہ 14 برگزر شہادت مقباد نسبت حضرت عبد الرحمان بن عوف، ان کے نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذکر فرمائے. شاہ عبدالحق محدثی دہلوی رحمہ اللہ نے اس پر حاشیہ دیتے ہوئے مشکات کی شرح اشعۃ اللمعات میں لکھا، یہ 14 وہ ہیں جو جماعت صحابہ میں سب سے افضل ہیں. تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے جو ترتیب فضیلت کی ہے. تو حضرت حسنین صرف اولاد صحابہ پر ہی فضیلت نہیں رکھتے، بلکہ ان 14 کے علاوہ جتنے ان سب صحابہ پر بھی آپ دونوں فضیلت رکھتے ہیں، چاہے وہ حضرت ابو سفیان ہو، چاہے وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ ہو رضی اللہ عنہ، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ حضرت سیدنا ابو بکر کے بیٹے جل القدر بیٹھے ہیں، اور حضرت عائشہ کے سگے بھائی ہیں میری ماں کے. بولی سبحان ام المؤمنین کے سگے بھائی ہیں. یعنی آپ کی 3 بیویاں تھیں نا، تو سیدہ ام رمان جن کا ایمان ثابت ہے، ان کے بطن سے حضرت ابو بکر کی 2 اولاد پیدا ہوئی، سیدہ عائشہ میری ماں ام المؤمنین، اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر. علماء نے لکھا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر اپنی صحابیت کے شرف میں اب امیر معاویہ سے افضل ہیں. حضرت عبد الرحمن، کیونکہ فضیلت تو ہے نا، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اپنی فضیلت اور شرف میں حضرت امیر معاویہ سے افضل ہیں، اور حسنین عبد الرحمن بن ابی بکر سے افضل ہیں. تو کیا وہ حضرت امیر معاویہ سے افضل نہیں ہوئے پھر؟ یہی تو ہم بات کر رہے تھے آپ کے سامنے. اور اس سے حضرت امیر معاویہ ناراض نہیں ہو رہے، وہ خوشی ہو رہے ہیں. کیونکہ میں آگے اگر وقت رہا، وقت تو بہت کم ہے، حوالے میں پڑھوں گا کہ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ کی صلح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہو گئی، تو حضرت امیر معاویہ نے ان کو تحائف دیے، اور یہ کتابوں کے اندر درج ہے، تاریخ کی کتابوں کے اندر، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت بڑے محبت میں اخلاص کے ساتھ اور خوشی سے نہ جبر سے خلافت دی گئی اور نہ جبر سے لی گئی. اور یہ ایک بات میں یہاں پر عرض کر دوں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے رضا برغبت دی ہے، اور علماء اہل سنت نے اس مسئلے کو حل کیا کہ حضرت امام حسن ڈر گئے تھے، یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ پر کوئی سختی آ گئی تھی؟ نہیں. اگر آپ صفین کے بعد کا مقابلہ دیکھیں کہ امام حسن جب حضرت امیر معاویہ کے مقابلے پر آئے تھے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کھڑے ہیں، انہوں نے جب حضرت امام حسن کا لشکر دیکھا نا، تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ عمر تم دیکھ رہے ہو کون ہے؟ اگر یہ صرف چلتے ہوئے آ جائیں تو سب کو رون دیں گے. اتنا بڑا لشکر امام حسن کے ساتھ تھا، 40,000 لوگوں نے بیک وقت حضرت علی کی شہادت کے بعد امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، اور وہ رحانت رسول ہیں، وہ شبیہ رسول ہیں، کون ہے جو ان کے آگے نہ پڑے؟ تو اتنا بڑا لشکر لے کر میدان میں کھڑے ہیں. جب حضرت امیر معاویہ لشکر لے کر آئے تو حضرت امام حسن پر وہ بشارت مقبول ہوئی. امام حسن اپنی اونٹنی سے اترے، جیسا ایک کمزور آدمی اترتا ہے، اور سمندر جیسا لشکر لے کر آئے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتر کر جا رہے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. تو آپ حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں گئے اور حضرت امیر معاویہ سے ہاتھ ملائے. فرما میں لڑنے نہیں آیا ہوں، میں صلح کے لیے آیا ہوں. تو حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں میری حیرانگی، یعنی ایک بندہ نا کمزور ہو تو کہے میں صلح، اس کی اوقات کیا ہے؟ ایک وہ جو سب کچھ کر سکتا ہے پھر کہتا صلح، اسی کو تواضع کہتے ہیں. بولی نا سبحان اللہ، اسی کو تواضع کہتے ہیں. تو یہ علی المرتضیٰ کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امت کا شہنشاہ اور امت کا فخر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کہ ابنی حاضر سید، میرا بیٹا یہ سید و سردار ہے، اتنا بڑا لشکر. اس سوال یہ پیدا ہوا کہ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کیوں کی؟ سمجھ میں کیوں صلح؟ کہ ڈر گئے تھے، کمزور تھے، ایسا کچھ بھی نہیں، صرف دین کی محبت تھی. اللہ ایسا صبر ہمیں بھی عطا فرمائے، ایسا جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے. سرکار نے فرمایا تھا ابنی حاضر سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، لال اللہ ایوسلحا بھی بین الفیتین عظیمتین من المؤمنین، اللہ دو عظیم لشکروں کی صلح، دو مومنین لشکروں کی صلح میرے اس بیٹے کے ذریعے کروائے گا. باقاعدہ حضرت امیر معاویہ کا بیان موجود ہے کہ جب آپ نے حضرت امام حسن کے لشکر کو دیکھا تو عمر بن عاص کو تعجب میں کہا یہ کیا آگئے سامنے، یہ تو سمندر کھڑا ہے، اگر یہ چلا آیا تو سب کو بہا کر لے جائے گا. اتنے میں امام حسن سب سے آگے تھے، آپ اپنی اونٹنی سے ایسے اترے جیسا ایک کمزور آدمی اترتا ہے، ایک کمزور اور بے بس آدمی بظاہر اترتا ہے، اور اپنے شانوں کو جھکا کر، گردنوں کو جھکا کر، جس طرح نانا فتح مکہ میں آ رہے تھے، چاہتے تو فتح مکہ کے دن کافروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، لیکن دیکھا گیا کہ جناب سر مبارک اتنا جھک رہا ہے کہ کجاوے پر جا کر لگ رہا ہے. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ فاتح یہ تو مسل کر رکھ دے مکہ والوں کو، لیکن اتنی انکساری، اس انکساری کو دیکھ کر پتھر دلوں کے اندر محبت رسول پیدا ہوگی. آج وہی مظہر حضرت امام حسن مصطفیٰ کا ہے. سرکار امام حسن مصطفیٰ سمندر جیسے لشکر کو لا کر حضرت امیر معاویہ کے سامنے نیچے اترے، اتر کر آئے اور حضرت امیر معاویہ سے ہاتھ ملایا. وہ کہنے کہ خیریت؟ فرما صلح کے لیے آیا ہوں، صلح کے لیے آیا ہوں. میں یہ نہیں چاہتا، میں رسم ختم کر دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی تلواریں آپس میں لڑیں اور مروان جیسے لوگ کھڑے ہو کر مسلمانوں کو مارے. کیونکہ مروان وہ شرارتی تھا، یہ ٹارگیٹ کرتا تھا کہ مضبوط کون ہے. اس نے جمل کے حضرت طلحہ کو ڈھونڈ کے مارا، حضرت طلحہ کو ڈھونڈ کے مارا صحابی رسول. سمجھ رہے میری بات؟ سمجھ رہے؟ میں نے کہا محبت بھی ہم اعتدال سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں، اس کا باپ جو تھا حکم، اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ سے بھگا دیا تھا. لیکن صحیح یہ کہنا کہ پھر حکم کو کیوں واپس لائے حضرت عثمان غنی؟ تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی نے خود یہ اجازت لی تھی سرکار سے کہ یا رسول اللہ اگر وہ توبہ کر لے تو آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں لے آؤں. تو سرکار نے فرما عثمان تو میرا اتنا لاڈلا ہے، اگر اس بے ادبی پر وہ تیرے ہاتھ پر توبہ کر دے تو لے آنا اس کو جا. تو حضرت عثمان نے حکم، کیونکہ چچا لگتے تھے رشتے میں، تو ان سے توبہ کروا کر لے کر آئے. تو حضرت عثمان کی پاکیزہ ذات پر اعتراض نہیں ہو سکتا، انہوں نے اجازت نہیں حضور سے. لیکن مروان کو ہم اس صف میں نہیں کھڑا کر سکتے. مروان کو ہم اس صف میں بولیے. ابھی آپ امام حسن کی تاریخ پڑھ کر تو دیکھیں. ہمارے بعض لوگ بےچارے ڈر کر کہتے ہیں کہ حضرت حسن کو حجرہ رسول میں دفن کرنے سے بعض بنو امیہ نے روکا. میں نے کہا بنو امیہ بعض کیوں لیتے؟ لکھو مروان نے روکا، اس سے سنیت خراب نہیں ہوتی. حضرت شریف حق امجدی صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں. آپ کا فتاوی شائع، وہ فتاوی شارح بخاری، اس میں آپ نے لکھا کہ مروان شیطان تھا. یہ کوئی عام آدمی نہیں لکھ رہا، یہ اپنی زندگی کے اندر 70,000 فتوے دینے والا سرکار مفتی اعظم ہند کا رائٹ ہینڈ اور جانشین شارح بخاری علامہ شریف الامجدی صاحب رحمہ اللہ یہ بات لکھتے ہیں اپنے فتاوی کے اندر کہ مروان، ہم دو بندوں کو نہیں مانتے، ایک یزید کو نہیں مانتے، ایک مروان بن حکم کو نہیں مانتے، اور بنو امیہ میں ہم دو بندوں کو اپنے باپ ماں اور ان سے زیادہ ترجیح دے کے اپنے سر پر بٹھاتے ہیں، ایک حضرت عثمان غنی، ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ. ان کی فضیلت کے بھی قائل ہیں، ان کی عظمت کے بھی قائل ہیں، ان کی شان کی بھی قائل ہیں، ان کی بزرگی کی بھی قائل ہیں. لیکن بنو امیہ میں جو دو لوگوں کو ہم نہیں مانتے، ایک مروان کو نہیں مانتے اور ایک یزید خبیث کو نہیں مانتے. یہ آپ کو فرق کرنا پڑے گا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اس لیے کہ جگہ جب تک آپ کے اندر چنگاری محبت اہل بیت کی بھڑکے گی نہیں. اب میرے دوستوں میں بات آگے لے کر چل رہا ہوں، اور جو ہمارے پاس تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کر لی. صلح کے بعد معاملہ جو ہے کہ وہ رفع دفع ہوا، اور وہ حدیث پاک دیکھا کیا میرے آقا کی زبان کا نکلا ہوا اختر بھائی ایک جملہ مقبول ہوتا ہے. اللہ سب سرکار نے فرمایا تھا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی. کیا کہا ہوں نا؟ سرکار نے فرما بڑی توجہ سنو، کوئی بیکار بات نہیں ہو رہی، یہ وہ مضبوط باتیں ہو رہی ہیں جس پر عقیدے کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. سرکار فرماتے ہیں میرے قبر شریف میں جانے کے بعد خلافت راشدہ، خلافت راشدہ کا معنی کیا ہے آپ کے ذہنوں کے مطابق؟ ایسی نیابت میری جو بالکل میرے طریقے پر ہے، جس پر تم انگلی نہیں کھڑی کر سکتے. فرمایا وہ 30 سال رہے گی. کتنے سال؟ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں وصال فرمایا، تو 40 کے قریب جا کر وہ رہے گی. اینڈ اس خلافت کو ختم ہونے میں 30 سال کا عرصہ جو ہے وہ ختم ہونے میں 6 مہینے باقی تھے، تو حضرت علی کوفہ میں شہید ہو گئے. اب 6 مہینے باقی ہیں، امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے. اہل سنت نے آپ کو بھی خلفاء راشدین میں سے لیا ہے، اور آپ کرامت دیکھیں، اللہ کا کرنا دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اور آپ کرنا دیکھیں زبان مصطفیٰ کی قبولیت کا، کہ جس دن خلافت حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں دی اس دن 40-30 سال مکمل ہو رہے تھے. جس دن خلافت حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں دی، تو تاریخ اس کی دیکھی جائے تو جو حضور فرماتا میرے بعد 30 سال خلافت رہے گی، اس کے بعد ملوکیت چلے گی، ٹھیک ہے، ملوکیت اور بادشاہیوں کا سلسلہ ہوگا. تو خلفاء راشدین کا جو سلسلہ 30 سال کا تھا، 6 مہینے پہلے حضرت علی شہید ہو گئے، بچے 6 مہینے، حضرت امام حسن آئے، بڑی خلفشاری کا دور تھا. لیکن جس وقت حضرت امیر معاویہ سے صلح ہوئی اور یہ خلافت اٹھا کر آپ نے ان کے حوالے کی، چارج ان کو دیا،
میرے بچوں، میرے بزرگوں، میرے بڑے بھائیوں، وہ دن اگر اٹھا کر دیکھیں تو ٹھیک وہ 30 سال اس ٹائم پر پورے ہو رہے ہیں. یعنی ایک ایک لفظ زمان مبارکہ سے جو نکلتا ہے تو تاریخ کے اعتبار سے میرے دوست و بزرگوں وہاں پر وہ متعین ہو کر مقبول ہو جاتا ہے. تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ خلفائے راشدین میں سے بھی ہے، ان کو علماء نے قبول کیا، بولو سبحان اللہ، خلفائے راشدین میں سے ہیں. اور یہ آپ کا مرتبہ و مقام ہے کہ جماعت صحابہ کے اندر آپ کی افضلیت اور آپ کا مقام بہت اعلیٰ ہے. 3 ہجری میں آپ پیدا ہوئے ہیں، 3 ہجری 15 رمضان مبارک میں آپ پیدا ہوئے ہیں. آپ کا لقب مبارک ہے سبط رسول، یہ مطلق جس کے لیے بولا گیا. اور یہ سنتے چلیے بار بار، یعنی نواسا حفید بھی کہتے ہیں عربی میں، حفید حافا یادل حفید، حفید بھی نواسے کو کہتے ہیں، سبط بھی نواسے کو کہتے ہیں، لیکن یہ مطلقاً جس کے لیے کہا گیا ہے نا، یہ حضرت امام حسن مجتبی ہیں. تو میرے دوستوں ذرا توجہ کیجیے اس بات کی طرف، خاص طور پر کہ موضوع مبارک ہے، توجہ کے ساتھ ہم آگے چل رہے ہیں. سبط رسول آپ کا لقب مبارک ہے اور یہ مطلق آپ کی ذات مبارکہ پر بولا گیا ہے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ سرکار کے سب سے پہلے نواسے ہیں. دوسرا لقب مبارک آپ کا ہے ریحانت الرسول، حضور نے ان کو اپنا پھول فرمایا، سرکار ان کو ایسے سونگتے تھے جیسے بندہ گلاب کے پھول کو سونگتا ہے. بولی سبحان. ایک آپ کا نام مبارک ہے شبیہ رسول، ہو بہو حضور جیسے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام میں ہم نے دیکھا کہ آپ حضرت امام حسن سر سے لے کر سینے تک حضور جیسے تھے، اور سینے سے لے کر پاؤں تک امام حسین حضور جیسے تھے. یعنی سرکار کا وجود دونوں بھائیوں میں عظمت میں تقسیم تھا. اور پھر جب سرکار وصال فرما رہے ہیں اور قبر شریف میں تشریف لے جا رہے ہیں، لحد مبارکہ کے اندر تشریف لے جا رہے ہیں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ کہا، سیدہ رونے لگی، تو سیدہ خاتون جنت کو میرے آقا نے فرمایا، فاطمہ رو نہیں، اللہ رب العالمین نے تیرے دونوں بیٹوں کو فضیلت عطا فرمائی کہ میرا حلم اور میری بردباری، میری برداشت اللہ رب العالمین نے تیرے بیٹے حسن کو دی ہے، اور میری جرت اور شجاعت جو ہے وہ تیرے بیٹے حسین کو دی ہے. اس فضیلت پر حضرت سیدہ زہرا خوش ہوئی، اور اس کا مظاہرہ بالکل آپ دیکھتے ہیں کہ کربلا میں کیسے سخت حالات تھے، گود کا بچہ قربان ہو رہا تھا، نوجوان بچے قربان ہو رہے تھے، اور کیا کیا ایک طوفان بدتمیزی تھی، لیکن آپ استقامت کے ساتھ جمے رہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میری شجاعت جو ہے وہ میرے بیٹے حسین کو دی گئی ہے. اور میں اس کو یوں سمجھتا ہوں اور ہمیشہ بیان بھی کرتا ہوں کہ شجاعت جو ہے نا وہ چہرے کی صفت نہیں ہے، وہ قدم کی صفت ہے. بہادری قدم کا نام ہے، قدم کو جم جانا. تو حضرت حسین کو جب یہ کہا کہ میری شجاعت ان کو دی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین باطل کے سامنے جمے رہے. اور جب یہ کہا کہ میری برداشت اور میرا حلم اور میری بردباری میرے بیٹے حسن کو دی گئی ہے، تو آپ دیکھیے 30 روایت میں آتا ہے 40 دن تک بار بار امام حسن کو زہر دیا گیا ہے. اور آپ باقاعدہ شخص کو جانتے ہیں کہ کون زہر دیا اور کس چیز میں زہر دیا. الٹی اور پیشاب کے ذریعے آپ کا جگر کٹ کٹ کے نکلتا تھا. حضرت حسین آئے، جب آپ کی طبیعت دیکھی تو کہا مجھے آپ بتائیں، آپ جانتے ہیں بڑے بھائی کہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم اس کو مار ڈالو گے، قتل کرو گے؟ فرمایا ہاں بالکل قتل کروں گا اس کو جس نے آپ کے ساتھ یہ حرکت کی ہے. فرمانے پھر تو میں نہیں بتاؤں گا، اللہ رب العالمین سب سے بڑا انتقام لینے والا ہے. تو یہ برداشت. اور امام حسن کی زندگی، ابھی تو میں نے تعارف بیان کیا ہے، شاید کل ہم دوبارہ اسی موضوع کو ریپیٹ کر لیں گے کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. یعنی اتنا صبر ہے امام حسن میں، لیکن سننے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے اور حقیقت کو سننے کی بات بھی ہونی. یعنی میں بالکل بلا مبالغہ کہتا ہوں، اتنی آزمائش اگر پہاڑ پر آ جائے نا، پہاڑ پھٹ جائے. یار جس بندے کا مرتبہ اتنا بڑا ہو تو وہ چاہتا بھی ہوگا نا کہ لوگ مجھے کوئی رسپیکٹ دیں، لیکن علاقے والے اگر اس کو رسپیکٹ نہ دیں اور مروان جیسے لوگ کھڑے ہو کر بدتمیزیاں کریں اور اس پر وہ خاموشی اختیار کرے، چاہے تو جناب مقابلے میں کیا سے کیا نہ کر دے، لیکن نانا کی امت کو بچانے کے لیے سمندر جیسا لشکر لے کر مٹھی بھر لشکر کے سامنے سلنڈر ہو جائے. اور صرف یہ برداشت. سرکار نے فرمایا میرا حلم میرے بیٹے حسن کو دیا گیا، سب کچھ کر. اس لیے کہا بہادر وہ ہے، یعنی ایک بندہ کمزور ہو جائے، کہہ رہی میں آپ کو معاف کرتا ہوں، تو کہا کیا معاف کر، تو قبضے میں آ گیا میرے، تو گرفت میں آ گیا ہے. معافی تو اس کی کہنے میں مزہ ہوتی کہ جو ہماری گردن پکڑ کے اتار سکتا ہے، لیکن کہتا جا کچھ نہیں کہتا، معاف کر دیا. یہ حضرت امام حسن کا حلم تھا. بولی سبحان اللہ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو مرحمت فرمایا. یہ حضرت شبیہ رسول آپ کا لقب مبارک. 47 سال کی عمر تھی آپ کا انتقال ہوا، 47 ایئر.
47 سال کی عمر شریف ہے، زہر آپ کو دیا گیا ہے اور آپ نے جان شہادت نہ، لیکن فضیلت آپ دیکھیں یوں لگتا ہے جیسا کہ 100,000 سال عمر تھی۔ مروان دیکھو بڈھا کھسٹ ہو کے مرا لیکن اس کو کوئی تھوکتا بھی نہیں۔ اور میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ ابن کثیر میں یہ بات لکھی ہے بدایہ و نہایہ میں کہ مروان مرا کیسے، دیکھو یہ تو شہنشاہوں کی طرح گئے کہ آج تک لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں، مروان مرا کیسے؟ مروان نے یزید کی بیوی سے شادی کر لی تھی، یزید کی کنیت تھی ابو خالد، کیا خالد تھی، اور نسبت بھی دیکھیں میرے یزید کی بیوی، یزید کی بیوی سے مروان بن حتم نے شادی کی، اور ایک دفعہ خالد اس سے ملنے کے لیے آیا تو اس نے اس کی ماں کو گالی دی، یہ دیکھیے البدایہ بننے آئے، ماں کو گالی دی، اس نے جا کر خالد نے کہا کہ تو نے اس بدبخت سے شادی کی ہے، تیرے سے لوگوں کے سامنے تجھے اتنی گندی گالی دے رہا تھا، اس کی بیوی بھی تو پہلے وہ یزید کی رہ چکی تھی، اس نے کہا آپ کو دیکھیں گے بیٹا جا تو۔ اس نے 10-15 لونڈیاں جمع کی، جب مروان خراٹے مار رہا تھا چڑھ گئے اس کے سینے پر، تکیہ دبا کر وہیں اس کو جہنم بھیجا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہاں امام حسین کی شہادت، بولو نا سبحان اللہ۔ ابے لوگ مرتے ہیں لیکن عند اللہ اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے سعادتیں ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی، نسبت والوں کا۔ کہاں امام علی مقام کی شہادت، کہاں امام علی اصغر کی شہادت، کہاں علی اکبر کی شہادت، بولو نا سبحان اللہ۔ کہاں امام حسن کی شہادت، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب کا۔ بس میں تقریر کو ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس موضوع کو ہم کل کے لیے منتقل کریں گے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی عقیدت صحابہ کرام کے دل مبارک میں کتنی ہے، میں نے یہ بات آپ کے سامنے 3 لقب ذکر کیے ہیں۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں آئے اور حضرت علی سے کہا میرے بیٹے کو لاؤ، میرے بیٹے کو لاؤ۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ امام حسن کو لے کر گئے اور کہنے لگے حضور ہم نے نام تجویز کیا ہر، سرکار نے فرمانی حسن حسن۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدہ زہرہ نے اور علی مرتضیٰ نے، حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے تھے نا شبر اور شبیر، یہ شبر اور شبیر یہ دو نام حسنین کے لیے تجویز کیے حضرت، اور حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جو ہے وہ والدہ کے صدف اقدس میں 6 مہینے میں ہوگی اختر میں، ورنہ بچے کی ولادت 9 مہینے میں ہوتی ہے، 6 مہینے میں ہو۔ یہاں پر علماء نے لکھا اس لیے فقہا نے اقل الحمل کی مدت بھی 6 مہینہ رکھا ہے، سمجھ رہے؟ اور ایک طہر کے فاصلے سے، حضرت امام ایک طہر کا فاصلہ ہے عمر کے اندر، عمر کے اندر حضرت حسین اور امام حسن کی عمر میں ایک طہر کا زمانہ ہے بس، یعنی بالکل قریب ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت حسین جو ہے وہ حضرت امام حسن سے 1 سال چھوٹے ہیں، 6 مہینے چھوٹے، نہیں، ایک طہر کا فاصلہ ہے۔ اور نام شبیر اور شبر رکھا گیا جو عبرانی زبان کا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بالکل شبر اور شبیر، اس کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ حسن اور حسین ہی بنتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کانوں میں اذان دی۔ اب لوگ کہتے ہیں جی خبر پر اذان تم دیتے ہو کیا نماز ہوتی ہے، تو میں نے کہا بچے کے کان میں اذان دیتے ہو کیا اس کو نماز پڑھانی ہوتی ہے، تو یہ اذان کا مسئلہ یہاں سے شروع ہوا، اس سے پہلے کسی کے کان میں اذان نہیں دی گئی، اس لیے مسئلہ میں آپ کو، اس سے پہلے یہ کان میں اذان کسی کے نہیں دی گئی، سب سے پہلے کان میں جس کی اذان دی گئی وہ امام حسن مجتبیٰ کی دی گئی۔ ہماری کتابوں میں یہ بھی درج ہے میرے دوستوں بزرگوں، جب امام حسن پیدا ہوئے تو ان کی ولادت مثل ولادت مصطفیٰ ہے، کہ بدن مبارک پر خون نہیں، گندگی نہیں، بال سترے ہوئے، کہ تیری نسل پاک میں ہے۔ میں کچھ باتیں کرتا لیکن بچے بیٹھے ان کی ستا نہیں ہے، ورنہ میں اس پر اور کچھ بات کرتا، لیکن اس یہی شعر پر آپ سمجھے اس بات کو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن اور کھجور سے پھر آپ کو تہنیک دی ہے، حسن و حسین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام رکھا۔ سر مبارک کو 7ویں دن گویا کہ مونڈا گیا اور چاندی کے برابر اس کو لے کر اس کو صدقہ کر دیا گیا، اور 7ویں دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا عقیقہ کیا، دو یعنی امام حسن کا عقیقہ اور امام حسین کا عقیقہ، ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ دو دو شیپ جس کو کہتے ہیں بھیڑ، بکری کا بھی قول ہے لیکن بھیڑ کا بھی قول ہے، دو بھیڑ یعنی دو بکریاں حضرت امام حسن کے لیے اور دو بکریاں حضرت امام حسین کے لیے، یہ عقیقے کے طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ذبح فرمائی۔ اس لیے ہمارے علماء کے درمیان آج بھی مسئلہ چلتا ہے کہ عقیقہ سنت ہے کہ مستحب ہے، کیونکہ یہ اتنی توجہ کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عقیقہ کیا، اور یہ عقیقے کی سنت. اب عقیقے میں پھر کیا ہوا کہ عرب والے بچے کی ولادت میں کیا کرتے تھے کہ کوئی جانور ذبح کرتے تھے، لیکن ہم جہالت میں کیا کرتے، وہ روئی کے اندر بکرے کا خون، جس طرح ہمارے وہاں پہلے جاہلوں کا ایک طریقہ تھا کہ ذبح کرنے کے بعد خون بہا کے گھر کے اوپر ایک پنجہ لگاتا تھا،
یہ قبائلی علاقوں میں پہلے چلتا تھا. واہ دینا وہ برکت اوشی جیسے جو ہے برکت، تو یہ لیکن جب علم پہنچتا ہے تو بندہ سمجھتا ہے اس بات. تو دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جب بچے کے لیے جانور ذبح کیا جاتا تھا نا، تو پھر روئی کے اندر یا کسی کپڑے کے اندر اس جانور کے خون کو لے کر بچے کے سر پر لگا دیا جاتا تھا. تو سرکار نے اس رسم کو بھی وہاں ختم کیا. امام حسن مصطفیٰ کے لیے جب دمبے ذبح ہوئے نا، تو سرکار نے کیونکہ سر منڈا ہوا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ زہرا سے، کیا ہے گھر میں؟ کہا حضور مشک ہے. فرمایا لے آؤ. تو مشک جو موم کی طرح تھی نا، سرکار نے اپنے ہاتھ کو لے کر امام حسن کے سر کے اوپر پھیری. بولی سبحان. تو امام حسن کی زندگی خود جو ہے کہ وہ تعلیمات اور احکامات آپ پر جو آپ کے ذریعے جو متعارف ہوئے ہیں، وہ ایک بہت بڑا وہ ایک مرحلہ ہے. میں اپنی گفتگو کو اس بات پر ختم کرتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ سے کس قدر محبت کرتے تھے. سرکار بار بار ان کو دم کرتے، دونوں کو، حضرت امام حسن کو، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ. سیدہ زہرا نے کہا حضور یہ کون سا دم ہے؟ فرمایا بیٹی تمہیں نہیں پتا، ابراہیم یہی دم تو اسحاق اور اسماعیل پہ کرتے تھے. جب یہ پڑھ کر دم کیا جا سکتا تو لکھ کر گلے میں ڈالنے سے کون سا عذاب آ گیا ہے؟ جب یہ پڑھنا جائز ہے کہ جناب آپ نے لٹکا دیا کہ جب یہ کلمات کو پڑھنے سے شرک نہیں ہو رہا، اس کو دم کرنے سے شرک نہیں، اس کو لے کر اگر بچے کے گلے میں ڈالنے تو منع کیا ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا عمل تھا جو مصنف ابن شیبہ جامع ترمذی موجود ہے. وہ کہتے تھے ہمارے بچے اگر بڑے ہوتے تھے نا تو ہم ان کو نظر بد کی دعائیں یاد کرا دیتے تھے، اور بچے اگر چھوٹی عمر کے ہوتے تھے تو پھر ہم جو ہے کہ یہ دعا لکھ کر ان کے گلے کے اندر ڈال دیا کرتے تھے تاکہ وہ پڑھنا نہیں جانتے. تو یہ طریقہ کار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی جو شروع ہوا ہے، یہ حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی ذات گرامی کے حوالے سے ہوا. حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ اور درجہ دیکھیے، اتنا افضل اور اولا ہے کہ بخاری شریف کے اندر باقاعدہ طور پر موجود ہے. بخاری شریف میں موجود ہے کہ ایک دفعہ عصر کی نماز کا وقت تھا، سرکار حضرت میرے آقا عبد البشر بعد الانبیاء فضل الاطلاق کے مستحق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز عصر کی امامت فرما کر مسجد سے باہر جا رہے تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ساتھ میں تھے. میں نے ایک سے کہا یار حضرت علی نے عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، ڈھائی سال ان کے پیچھے نماز پڑھی، کچھ تھوڑا شرم کر یار کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی نمازوں پر تو سوال قائم نہیں کر. مولا علی جس کو اپنا امام بنا لے تو اس کی فضیلت کتنی اعلیٰ ہوگی، اور یہاں پر آپ دیکھیں ہاتھ میں ہاتھ دے کر مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، اور 10 لاکھ مربع میل سے زیادہ حکومت پر حکومت کرنے والی شخصیت رسول اللہ کا سب سے پہلا جانشین، اور بلا فصل کہ بلا کسی انقطاع کے حضور کے بعد فوراً جس نے حضور کی تمام نیابت، ولایت میں نیابت، سیاست میں نیابت، احکام میں نیابت فرمائی، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں ممبر پر کہا افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. میرے بزرگ بچوں سنیے، جیسے باہر نکلے نا تو باہر نکلنے کے ساتھ دیکھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو اتنا لاڑ اتنا پیار. آپ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھایا، بخاری شریف میں موجود ہے، اٹھایا اور ان کو اپنے کندھے پر بٹھا کر اوپر کر تھوڑی دیر کندھے پر رکھا، پھر اتارا اور پھر آپ نے ہاتھ کو بھی چوما، پیشانی چومی اور ان کے چہرے کو دیکھ کر فرمایا، پھر حضرت علی کے چہرے کو دیکھا، کالی یہ تمہارے جیسا نہیں لگتا ہے، یہ رسول اللہ کی طرح لگتا ہے. سبحان. اس پر حضرت علی بہت مسکرائے، یہ پیار تھا رحماء بینہم، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین آپس میں اس قدر محبت کرنے والے، اور یہ جوڑنے والی چیز ہی حسنین کی محبت ہے. سمجھ رہے، یہ برج جو ہے نا علی المرتضیٰ اور سیدنا صدیق اکبر کی محبت کو بیک دل میں اتارنے والی، یہ حضرت امام حسن کی محبت ہے، یہ حضرت امام حسین کی محبت ہے. بولیے سبحان اللہ. اسی لیے میرے دوستو، لیکن آپ دیکھیے کہ کندھے پر بٹھایا، میں کبھی کبھی اس کو اکثر اس سے مکمل اپنی طبیعت کے حوالے سے محبت حاصل کرنے کے لیے، دل کی سخت زمین کو نرم کرنے کے لیے ایک احساس اپنے بچوں پر بندہ قیاس کر کے دیکھے کہ آپ دیکھیے کہ ایک عام علاقے کا کونسلر بھی ہوتا ہے، تو جب تک وہ کونسلر نہیں بنتا ہے تو دو ہاتھ ملاتا ہے، اور جب کونسلر بن جاتا ہے تو چار انگلی ملاتا ہے.
پھر مجھے کچھ دن کا یار دعا کرتا ہے، میں نے کہا اس کا نخرا بنتا بھی تو ہے نا، کچھ بنتا بھی تو ہے
کہ بھائی ظاہر سی بات ہے علاقے کا ایک ذمہ داری بن گیا تو تھوڑا بہت جب خدا حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے. تو میں نے کہا یہ تھوڑا بہت نخرے تو بندے کی طبیعت میں آتے ہیں، آپ ایسے بس سوئے زنی نہ رکھیں، بس ایسی محبت میں رکھیں، ابھی نئے نئے بنے تو آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن میں پوچھتا ہوں جو رسول اللہ کا جانشین ہوگا اس کا مزاج کیسے ہوگا؟ آپ ذرا سوچو، چھوٹے سے علاقے کا اگر کونسلر ہو تو وہ ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا ہے، اور وہ اپنے اتنے روب اور دبدبے کو ظاہر کرتا ہے. تو جو رسول اللہ کا جانشین ہو، اللہ کے محبوب کا محبوب ہو، اس کے مسلح، اس کی تمام نعمت علم کا وارث ہو، تو میرے بزرگ بتائیے آپ کہ ان کا مرتبہ اور مقام کتنا ہوگا. لیکن آپ دیکھیے کہ امام حسن کو جب دیکھا تو مرتبہ اور مقام اپنی جگہ پر، فوراً جھک کر آپ کو اپنی گردن پر بٹھایا. اور دیکھو گردن پر بٹھانے کے لیے آپ خود زمین پر بیٹھے ہوں گے، گردن پر بٹھانے کے لیے آپ خود زمین پر بیٹھے ہوں گے، اور امام حسن کو اپنی گردن تک چڑھانے کے لیے کچھ پگڑی بھی آپ کی ہلی ہوگی. امام حسن تو بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، ان کے پاؤں کی مٹی بھی آپ کے بدن پر لگی ہوگی، تو کان میں آواز آتی چپ کر جا علی کا بیٹا ہے یہ. بولیے سبحان اللہ، تجھے نہیں پتا یہ سبط رسول ہے، یہ ابن رسول ہے، یہی وہ جذبہ تھا، یہ نیری اہل سنت والی، یہ نیری، بولو نیری، آب تطہیر سے ہے. دیکھو نا امام احمد رضا، یہ جملہ بغیر عشق کیا آ سکتا ہے؟ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. جو ٹیک لگا کر بیٹھے وہ ڈھیلے نہ بنے، وہ بھی سبحان اللہ ذرا کہہ دیں. یہ تراویح سبحان اللہ پر مقبول ہوں گی. اور اگر آپ کہیں گے صرف اے سی کے لیے بیٹھے تو میں کہتا ہوں اے سی کھول دیں، ذرا باہر جا کر بیٹھ جائے، یہاں بیٹھے تو ذرا مرضی کے ساتھ بیٹھے، سب مل کر کہیے سبحان اللہ. یہ کسی کو ڈانٹ ڈپٹنے کے لیے نہیں ہے، خود کے اسلام اور ایمان کو اللہ کی بارگاہ مقبول کرانے کے لیے سبحان اللہ کے. اب میرے دوست کو بزرگو اس بات کو دیکھیے، اب حضرت ابوبکر کے کتنے بیٹے میں نے آپ کو بتایا تھے؟ آپ ایک بھی ہمارا مجھے نہیں بتا سکتے کہ کبھی انہوں نے اپنے تین بیٹے میں سے کسی ایک بیٹے کو گردن میں بٹھایا. اسی کو تو عشق کہتے ہیں، اسی کو تو عشق کہتے ہیں، اس کے بعد درس نظامی پڑھنے کا مزہ آتا ہے، اسی کو تو عشق کہتے ہیں. دیکھیں تین بیٹے ہیں، لیکن آپ میرے بچوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ کبھی اپنے تین بیٹوں سے اتنا لاڑ کیا ہو. مجھے ایک بندہ، ہمارا ایک دوست ہے، وہ کہنے کا یار تو اتنے زور سے بات کرتا ہے، اگر کہیں کتابوں میں لکھا ہو تو پھر تو کیا کرے گا کہ دکھا دے. میں نے کہا دیکھ، اگر کہیں لکھا بھی ہو نا تو اگر اپنے بیٹے کو بٹھایا تو وہ کہیں لکھا ہے، لیکن جو فاطمہ کے بیٹے کو بٹھایا تو بخاری میں لکھا دیا. میں نے کہا یہی اہل سنت ہے، یہی اہل سنت ہے، جہاں قرابت رسول آتی ہے تو اس کا ذکر سب سے آگے ہو، یہی تو اہل سنت ہے. بولی نا سبحان اللہ. میں نے جنگ جمل کی بھی بات کی، جنگ صفین کی بات کی. اب اس کو ختم کرنے کے لیے میں ایک بات یہاں پر، یہ صرف اس لیے کہ اس موضوع کو ڈسکس کرنا چاہیے اس کے توازن کے ساتھ، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بچوں کے سامنے کبھی کوئی پوسٹ آ جاتی ہے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں، مومنین کے بارے میں، ٹھیک ہے. تو اب آپ وہ دور نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس موضوع کو آپ نہیں چھیڑیں. میں نے کہا چھیڑیں، اور اس کا صحیح پرپز، اس کا صحیح رخ، صحیح نظریہ واضح کریں، تاکہ آپ کی صحبت میں بیٹھنے والا بچہ وہ شیر بنے صحابہ کا، وہ شیر بنے اہل بیت کا، اور وہ خود بھی ہدایت پر رہے اور لوگوں کو بھی مثبت اور امن والے مشورے دے سکے. ورنہ آپ یہاں پر دیکھیں، میں اگر آپ وہ بات نہ بتاؤں تو کل آپ جائیں فیس بک پر ایک بات اگر سامنے آ جائے گی، آپ کہیں گے رات بھر ہم دو گھنٹہ تقریر سنتے رہے، اس سوال کے سامنے اس تقریر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو میں نے کہا اس ہر موضوع کو ڈسکس کریں. ہاں عوام تقریب تین گھنٹے کی ہو جاتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس سطح تک لے کر آئیں تاکہ اس سطح پر لا کر پھر وہ مسئلہ کلیئر ضرور کریں. آپ نے تو سننا ہے، میں تو بول رہا ہوں آپ کے سامنے، اللہ سننا قبول، بولنا قبول فرمائے. لیکن عقیدہ کیا رکھنا ہے اہل سنت کا، اس پر گفتگو ختم. میں نے صفین کی بات کی، حضرت امام حسن، حضرت امیر معاویہ آمنے سامنے ہوئے، یہ بھی میں نے بات کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی المرتضیٰ جنگ جمل بصرہ کے اندر جو ہوئی وہاں آمنے سامنے ہوئے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ صفین میں آمنے سامنے ہوئے. لیکن اس کے بارے میں مجھ جیسے اور آپ جیسے کو نظریہ کیا رکھنا ہے؟ فضیلت اپنی جگہ پر ہے مولا مرتضیٰ کی، سلو کے ہم قائل ہیں، برابری کے قائل نہیں ہیں، اہل سنت ہیں ہم، سمجھ رہے میری بات آپ؟ صلح کے ہم قائل ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ارداہ کے جوتوں کی دھول ہماری آنکھوں کا سرما. بولی سما، ہم امام احمد رضا کی تعلیمات کے ماننے والے ہیں، ہمیں کسی اور وضاحت کی ضرورت بھی نہیں. آپ کی شان میں مغلزات بکنے والا جو حضرت عبدالعزیز بن فرہار بھی
صاحب نبراس نے فرما دیا کہ وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے، یعنی اس کے لیے اتنا سخت عذاب، صحابی کے لیے دل میں بغض کون رکھ، ایک صحابی کی اہانت، سارے صحابہ کی اہانت ہے، وہ کل وعد اللہ الحسنا، اللہ نے ہر ایک کے لیے بھلائی کا ارادہ کیا، لیکن اس کے باوجود علی علی ہے اس درجے میں، اور پھر ابو بکر ابو بکر، بولنا سبحان اللہ، یہ ترتیب فضیلت کی آپ رکھیں گے، جو بڑا ہے وہ بڑا ہے، جو بڑا ہے حضرت موسیٰ کی افضلیت آپ بیان کریں گے، حضرت یحییٰ و زکریا کا ذکر کریں گے، حضرت عیسیٰ کے معجزات کو بڑھائیں گے، لیکن پہلے یہ بھی کہیں گے سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، یہ بے ادبی نہیں ہے، خدا نے جس کو جو درجہ دیا ہے، یہی بات حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے سامنے کی جب ہوگی، میں سیدنا صدیق اکبر کے سامنے کی بات نہیں کر رہا، وہ تو سیدنا صدیق اکبر ہی افضل ہے، ٹھیک ہے، مولا مرتضیٰ نے خود قبول کیا، آگے میں طریقت پر بھی بات کروں گا کل اگر ٹائم رہا، کہ سلسلے علی سے، حضرت علی سے کیوں شروع ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق سے کیوں نہیں شروع، اس پر بھی ہم بات، لیکن جب بات سیدنا امیر معاویہ کی آ جائے اور حضرت علی مرتضیٰ کی آ جائے تو پھر افضلیت کس کی ہے، جب بات امام حسن کی آ جائے اور حضرت امیر معاویہ کی آ جائے تو افضل کون ہے، امام، کیونکہ اس کو خود حضرت امیر معاویہ قبول کرتے ہیں نا، اور یہ میں نے دلائل آپ کے سامنے پڑھ لی ہے، لیکن ان تمام باتوں کو سننے کے بعد جس جملے پر میں تقریر ختم کر رہا ہوں وہ یہ ہے، یہ باتیں میں نے اس لیے پھیلا کر بیان کی کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور اس میں سوتری نظری نظیر جو اب ہمارے لیے ہے کہ جس کو ہم لاک کر رہے ہیں بس، کیونکہ اس کو سننا تھا ہم نے، اس سے ایک واقفیت، ایک اویئرنیس حاصل کرنی تھی، ایک درس لینا تھا ایک لیکچر کے طور پر، لیکن اب اس کو جو ہم لاک کر رہے ہیں جس بات پر، کہ جس بات پر ہم اس بحث کو چلائیں گے اور بند کر دیں گے، اور اب اگر کبھی بات ہوگی تو اس جہاں لاک کیا ہے جس جملے پر، یہیں سے ہم بات کو چلائیں گے، اور وہ کیا ہے، وہ حضرت ملا علی قاری کا جملہ ہے، اور یہ جملہ حضرت امام احمد بن حنبل کا ہے، فرمایا واختار السلف ترک الکلام فی الفتنۃ الاولی، اہل سنت کا مختار یہ ہے کہ وہ ان فتنوں کی باتوں سے اپنی زبانوں کو بند رکھتے ہیں، لیکن یہ مجبوراً اس لیے کی گئی ہے کہ اگر یہ نہ کیا جائے تو پھر ایک بڑے فتنے میں مبتلا ہوں، لیکن اب جملہ پورا سنیے تو بات واضح ہو جائے گی، فرمایا واختار السلف، ہمارے اسلاف نے اس بات کو اختیار کیا ہے، ترک الکلام فی الفتنۃ الاولی، شروع زمانے میں دور صحابہ کے اندر جو آزمائش اور فتنہ اور مشاجرت اور اجتہادی معاملات ہوئے ہیں ان باتوں کو چھوڑ دیا جائے، وقالوا، اور وہ یہ کہا کرتے تھے ہمارے بزرگ، تلک الدماء طہر اللہ عنہا ایدینا، جب اللہ نے ان کے خون سے ہمارے ہاتھوں کو رنگین نہیں کیا، فلا نلوث بہا السن السنتنا، تو پھر ہم اپنی زبانوں کو بھی ان کی برائی سے میں ملوث نہیں کریں گے، جب ہم حضرت امام محمد کے پاس کوئی گیا اور کہنے لگا جناب آپ کیا کہتے ہیں اس مسئلے پر، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حق پر حضرت مولا مرتضیٰ ہی ہیں، حضرت امیر معاویہ نے، حضرت امام حسن نے جب حضرت امیر معاویہ کو خلافت دے دی تو کس کو یہ، کس کی پوزیشن ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ سے اختلاف کرے، کوئی وجہ ہوگی نا حضرت امیر معاویہ سے پھر لڑنے کی، وہ کہتا ہاں وجہ ہے، کہا کیا، اہل بیت کی، تو میں نے کہا وہی تو صلح کر رہے ہیں، سمجھ رہے میری بات، یعنی اب گنجائش کوئی نہیں، یہ بچوں میں نے تمہیں اس لیے بتایا کہ انیشل سبق ہے، اس کو صرف دماغ میں رکھنا ہے، اس کو ڈسکس نہیں کرنا ہے، یہ صرف اس لیے تاکہ آپ میچیور رہیں، ظاہر سی بات ہے میں نے پہلے کہا سوشل میڈیا، آپ خود یونیورسٹی کالجوں میں پڑھتے ہیں، کئی قسم کے آپ کے استاد ہوتے ہیں، ان کے نظریے بڑے عجیب ہوتے ہیں، وہ یہ باتیں کرتے ہیں، تو اس بات کو میں اس حوالے سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں اپنی زبانوں کو، یہ حضرت امام محمد بن حنبل کا یہ مبارک جملہ ہے، اور یہ حقیقت بھی یہی ہے کہ امام حسن نے جب ان سے صلح کر لی تو جس سے امام حسن صلح کریں ہم ان سے جھگڑا کریں گے، تو اگر خدا نہ خواستہ جس سے ہم امام حسن صلح کریں ہم اس سے جھگڑا کریں تو ہم کہاں جا کر کھڑے ہوں گے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کل بھی امام حسن کے ساتھ تھے، آج بھی امام حسن کے ساتھ، امام حسن جب لشکر میں ادھر کھڑے تھے تب بھی اہل سنت ادھر ہی تھے، اور جب آ کر وہ حضرت امیر معاویہ سے مل گئے تو اہل سنت نے سب چیز قبول کر لیا، بولی نا سبحان اللہ، اور اس میں قبولیت کس بات کی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مخلص شخص تھے، ان کی انانیت نہیں تھی، دو بھائیوں کے اندر بھی نہ چاہتے ہوئے ایسے معاملات کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دل سے وہ تعلق نہیں ہوتا اور ایسا کوئی مڑ بھیڑ ہو جاتی ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار یہ بس ہو گیا، دل میں تو میرے بڑا پیارا تھا، دل میں برائی نہیں ہوتی، تو نہ حضرت علی کے دل میں کوئی حضرت امیر معاویہ کے لیے برائی تھی، نہ حضرت امیر معاویہ کے دل میں معاذ اللہ حضرت علی اور اہل بیت کے لیے کوئی برائی تھی، صرف خون عثمان کے قصاص پر بات تھی کہ مقدمہ چلانا کیسے، آج کرنا ہے کہ کل کرنا ہے، یہاں سے شروع کرنا ہے کہ وہاں سے شروع کرنا ہے، بس ابتدا اور انتہا ایک تنظیمی نظم پر اختلاف تھا، اس کا عقیدے اور دل سے کوئی تعلق اگر ہوتا تو علی کیوں صلح کرتے، اگر ہوتا تو حضرت امام حسن کیوں صلح کرتے؟ ذہن بن گیا آپ کا؟ تو صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں، بولو صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ تو اس لیے حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ نے حضرت امام احمد کا یہ جملہ نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا یہ بتائیے کہ جو جنگ صفین اور جنگ جبل اور صلح ہوئی اس میں ہم کیا ہے؟ فرمایا سن، تو اس جنگ میں تھا، تیری تلوار ان کے خونوں سے رنگی گئی کہ نہیں؟ تو فرمایا تو اپنی زبان کو اس میں ملوث نہ کر۔ آج میں نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، کل انشاءاللہ وقت رہا تو شاید اسی موضوع پر، یعنی اسی موضوع کو کنٹینیو رکھیں گے، یا پھر اشتہار میں کل کا موضوع کیا ہے بھائی؟ فتح مکہ کے حوالے سے، سبحان اللہ، یہ بھی بہت نفیس بحث ہے۔ صرف یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ شخصیات یہ خود ایک معیار اور ایک سبجیکٹ ہیں، جس طرح آپ اسکول میں ایک سبجیکٹ پڑھتے ہیں نا، میٹرک میں پڑھتے ہیں، نائنتھ میں، اور وہ کئی سالوں سے پڑھایا جا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کی بات آپ کرتے ہیں، ہم نے کہا سبجیکٹ ایک ہی ہوتا ہے اور اسی سے آگے کا شعور مل رہا ہوتا ہے، کتابیں ایک ہی ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں، اسی سے شعور مل رہا ہوتا ہے، تو یہ واقعات ایک ہی ہیں، سارا اسلام اسی میں سمجھ میں آئے گا۔ اپنے بچوں سے آپ نے سلوک کیسا کرنا ہے، ماں باپ سے سلوک کیسا کرنا ہے، پڑوسیوں سے سلوک کیسا کرنا ہے، تجارت کیسی کرنی ہے، علماء سے کیسے تعلق رکھنا ہے، بزرگوں سے کیسے تعلق رکھنا ہے، حالات جب خراب ہو جائے تو اپنا دین کیسا بچانا ہے، جب خوشحالی خوشحالی ہو جائے تو پھر اس میں سروائیو کیسے کرنا ہے، کیسے پتا چلے گا؟ جب حضرت ابوبکر کا یوم مناؤ گے، جب فاروق اعظم کا یوم مناؤ گے، جب عثمان غنی کا یوم مناؤ گے، جب علی المرتضیٰ کا یوم مناؤ گے، جب کرملا والوں کا ذکر کرو گے، جب میرے غوث پاک کا ذکر کرو گے، جب غریب نواز کا ذکر کرو گے، جب اعلیٰ حضرت کا ذکر کرو گے، اولیاء کا ذکر کرو، تو یہ ذکر اپنی جگہ پر ایک عبادت بھی ہے، خدا کو راضی کرنے کا ذریعہ بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ شعور بھی ہے، منزل بھی ہے، اس طالب علم کی طرح کہ جو کلاس روم میں جا کر وہی پرانا نصاب اور سبجیکٹ پڑھتا ہے، اور جناب اسی سے پھر آگے درجے کے لیے، اس کے لیے درجے اور دریچے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ نصاب کی کتاب موجود ہوتی ہے، اس میں اگر نصاب کی کتاب بھی موجود ہو، پڑھانے والا بھی ٹھیک ہو، اور سننے والے بھی عقل رکھتے ہوں، تو پھر تو نور اللہ نور ہے۔ اللہ رب العالمین جل والا ہمارے سینوں کو ان تمام باتوں کے لیے کشادہ فرمائے۔ کچھ مدارس کے علماء تشریف لائیں، میں ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور بڑا شکر گزار ہوں۔ میں ان سے کہوں گا کہ قاری نظر صاحب سے ملاقات کریں، کیونکہ میرے لائیو ٹی وی کا ٹائم ہو گیا ہے، تو میں انشاءاللہ وہاں پر، لیکن آپ ان سے رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ ٹیلی فون نمبر بھی آپ عطا فرمائیے، تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل ہی جو ہے کہ وہ جواب نماز کروں گا۔ اور میری اس مصروفیت سے میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، آپ کوئی دل پر بات مت لیجیے گا، آپ میرے بھائی ہیں، اتنے دور سے آپ تشریف لائے، اور ذہن نصیب اللہ رب العالمین جل والا جو آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں مدارس اسلامیہ کے ذریعے، اللہ رب العالمین آپ کے لیے ذرائع مسخر فرمائے۔ انشاءاللہ جو حاضر خدمت ہوگی چیزیں جو ہر سال کی طرح، تو انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین جل والا سلامتی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تاک رات کے پروگرام تو ہوں گے، اس میں خاص طور پر ہمارے الیاس تمبی صاحب یہاں موجود ہیں، اشتہارات اس کے چھپ جائیں گے، 27 کا جو ہمارا بڑا پروگرام ہے نا، وہ الیاس بھائی کے گھر پر ہوا کرتا ہے، تو اس کو بھی آپ جو ہے کہ خاص طور پر رکھیں۔ 25 کا پروگرام، 25 کو جو ہے وہ جوناگڑھ لان کے اندر الحمدللہ للۃ القدر کے حوالے سے، 27 کو ہمارے قبلہ الیاس تمبی صاحب کے حوالے ہیں، لیکن آپ نے وہاں پر 11:30 بجے پہنچ جانا ہے، اس لیے کہ میں 12 سے 12:15 بجے کے درمیان تقریر شروع کروں گا، اور اس سلسلے کو انشاءاللہ سحری کے ساتھ ختم کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ان تمام دوستوں کو جو ان راتوں کے اندر ہمارے لیے علم دین کی محفلیں سجاتے ہیں، جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، نہ کوئی سیاست مقصد ہوتا ہے، نہ کوئی نام و نمود، یہ میں نے نام لیا ان کا، اس لیے کہ حل جزاء الاحسان للاحسان کے تحت، کہ جو محسنین لوگ ہیں ان کا نام لینا، ان کا سننا، یہ بھی شکرانے کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین ان کو برکت عطا فرمائے۔ یہ یقیناً اچھی نسبتوں کی باہر ہیں کہ آج کوئی ایک روپیہ کسی کو نہیں دیتا ہے، لیکن ہزاروں روپے دین کی خدمت کے لیے لگا دینا، دین کی سربلندی کے لیے لگا دینا، تو اللہ رب العالمین جل والا ان لوگوں کو برکت عطا فرمائے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ یہ جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ یہ ترغیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کے حدیث ہے، کہ دو لوگ ایسے ہیں جن سے حسد محمود کیا جاتا ہے۔ حسد دو قسم کا ہوتا ہے، جلیسی دو قسم کی ہوتی ہے، اب جلیسی کے لفظ بڑا بیکار ہے، بس یوں سمجھو حسد۔ حسد دو قسم کا ہوتا ہے، ایک حسد ایسا ہے کہ تمہاری نعمت چھن کے میرے پاس آ جائے تم کلاش ہو جاؤ، یہ بڑا مردود اور بڑی گندی فکر ہے، اس سے جو اپنے بھائی کے لیے ایسی فکر رکھے گا نا، وہ اللہ کی قدرت کی نظر سے گر جاتا ہے اور وہ بالکل ذلیل ہوتا ہے۔ ایک حسد محمود یہ ہے کہ یار تمہارے پاس یہ چیز ہے، واہ اللہ تیرے پاس سلامت رکھے اور اللہ مجھے بھی ایسا عطا فرمائے، یہ حسد محمود ہے، اس کو غبطہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو رش بھی کہا جاتا ہے۔ سکا فرماتے ہیں ایسا حسد محمود، ایسا غبطہ کہ بندہ جس کو دیکھ کر امپریس ہو، جس کو دیکھ کر متاثر ہو اور کہے یا اللہ یہ چیز جو ہے نا اس کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی اسی دے، تو سرکار نے فرمایا صرف وہ دو چیزیں ہیں جس کے بارے میں ایسے جذبات دکھا سکتے ہیں. فرمایا ایک ایسا شخص جو چھوٹی عمر کے اندر اسے علم مل گیا ہو، اور علم وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے بیان کرتا ہو، کوشش کرتا ہو، عالم دین، تو بندہ یہ کہے یا اللہ اس کا علم سلامت رہے اور مجھے بھی ایسی جرت اور شان عطا فرما کہ میں اپنی زبانوں سے تیرے پیاروں کا ذکر کروں اور تیرے دین کا ذکر کروں. ایک اور فرما ایک وہ مالدار شخص جسے خدا نے مال دیا، مسلم شریف میں خدا نے مال دیا. دیکھو مال کی مذمت بھی آئی ہے، مال کی تعریف بھی آئی ہے. مال کی مذمت جب آئی ہے کہ جب مال پر تکبر کرے گا، لیکن مال کو امانت سمجھ کے خدا کے بندوں کو دے گا تو یہی مال قبر میں اس کی شفاعت کرے گا. ایسی تاجر قیامت کے دن بخشے جائیں گے. بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ ایک بیپاری کو اللہ نے جیسی قبر سے بندہ اٹھا تو فرشتوں نے ہاتھ پکڑ کے جنت میں، انہیں کہاں لے جاتا جنت میں چلو، کہاں جنت میں، نہ کو میں سید تھا، نہ صدیقی تھا، نہ پیر تھا، نہ مفتی تھا، یہ کہاں لے جا رہے ہو، میں تو بیپاری تھا. تو ایک کام کچھ کرتا تھا. کہا کیا کام کرتا تھا؟ تو میں بتا رہا تھا بس، ٹائم پہ دکان کھولتا تھا، سودا بیچتا تھا، بند کر دیتا تھا. کہا نہیں، تیری ایک ادا رب کو پسند آئی ہے کہ تجھے آج سیدوں کی صف میں کھڑا کیا جا رہا ہے، آج تجھے جنتیوں کی صف میں کھڑا. تو کہا ایک عمل تو تھا جو تو کرتا بڑا دل سے تھا. کہ لگا پوچھتے ہو تو پھر ایک ہی بات ہے، میرے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ نے مجھے مال بڑھا دیا تھا، لیکن ایک غریب تاجر میرے پاس اگر آ جاتا اور وہ کہتا تھا یار ایک مہینے کے ادھار پر مجھے مال دے دو، ہاں، اور میرے پاس اس جو یعنی مثال کے طور پر 15 روپے کا مال وہ لے جا رہا ہے اور میں 15 کروڑ کا مالک تھا، تو اگر وہ 15 روپے کھا بھی جاتا تو مجھے کیا تھا. لیکن جب وہ میرے پاس آتا اور وہ یہ کہتا تھا کہ بھائی یہ جو یعنی مثلاً 15 روپے کا جو 30 دن پہ آپ نے ادھار دیا میں نہیں دے سکتا ہوں، تھوڑی مجھے ریلیف دو گے، تو میں اس کو ریلیف دے دیتا. ٹھیک ہے، آپ دوسرے مہینے دے دینا، تیسرے مہینے دے دینا، چوتھے مہینے دے دینا، اور کبھی کبھی میں معاف کر دیتا تھا. یہ کاروباری رنگ میں ہوتا تھا. فرمایا تو بھلے کاروباری رنگ میں کرتا تھا، لیکن یہ معاف اور رخصت دینے والی ادا جو تیرے اندر تھی نا، یہ رب کو پسند آ گئی. بھائی نہیں، بڑے بڑے داڑھی والے اور مدرسے والے کھڑے ہوں اور اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے، کیوں؟ اس نیت پر، اس اخلاص پر. اس لیے کہتے ہیں تکبر ختم کب ہوتا ہے؟ فرمایا تکبر جب ختم ہوتا ہے جب بندہ خلق خدا کی خدمت کے لیے اترتا ہے اور ان کے جذبات کو محسوس کرتا ہے. تو ایسے تو مال خود اللہ کی نعمت ہے. حضرت سفیان، سفیان ثوری مشکات میں موجود ہے. دیکھو مال کی مذمت بھی آئی ہے اور مال کی تعریف بھی ہے. سمجھ رہے میری بات؟ آ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کو ایک کسی نے تحفہ دیا، آپ نے اٹھا کے ایک کو بانٹ نہیں، سرکار فرما نہیں دینا، رکھ اپنے پاس. کہنے کو حضور آپ تو صدقے کی بات کرتے ہیں. فرما پہلے گھر جا دیکھ تیری ضرورت ہے پھر دینا کسی کو. تو یہ بھی بیان کیا گیا. ایک صدیق اکبر ہے جو سارا گھر قربان کر دیتے ہیں. بولی سبحان اللہ. تو صدقے کی یہ بات بھی کی گئی. یہ بھی فرما دے کہ خود کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے. اگر اتنا صبر تیرے اندر نہیں ہے، اتنا نہ دے کہ خود تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے. لیکن آپ دیکھیے کہ جناب ایسے لوگ کہ جو قابل رشک قرار پائیں، غبطہ قرار پائیں، وہ اور اسی لیے حضرت سفیان ثوری سے مشکات میں روایت موجود ہے، جب آپ کا تاجر، آپ کا منشی جب دکان سے جب گن کے سکے لاتا تو آپ ایک ایک سکے کو چومتے تھے. تو وہ پوچھتا تھا حضرت آپ پیسے کو چوم رہے، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہے. کہا بیٹا یہ نعمت ہے، اگر یہ نہیں ہوتی نا تو کوئی بھی سیٹ صاحب میرے مجھے اپنے ہاتھ کا رومال بنا لیتا کہ ٹھیک ہے مفتی صاحب ذرا یہ فتویٰ دے دے تو میں یہ کام کر دیتا ہوں. اس سے مراد وہی لوگ جو پیسے کو باطل کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی زکاتیں، اپنے صدقات دے کر کہتے ہیں بھائی تمہیں دے دیا، بس مالک بنا دیا، وکیل بنا دیا، اب آپ جس کو بھی دے دو بس اللہ جانتا ہے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا مدارس اسلامیہ کی بھی حفاظت فرمائے، مساجد کی بھی حفاظت فرمائے. جن بزرگوں کا ہم نے ذکر کیا ہے اس پر ہم یہاں سے اٹھنے کے بعد غور و فکر تھوڑا کریں گے کہ کن کی شان ہم نے سنی ہے اور کن کے عقیدے کو ہم نے سنا ہے. تو اس طریقے سے پھر ہم جس کی چاہے ڈیبیٹ بات ہو بنیاد کے ساتھ اور عقیدے کے ساتھ کہ اس بات کو کہاں پر رکھنا ہے، کس جگہ پر رکھنا ہے، کس سطح پر رکھنا ہے. اللہ رب العالمین آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، اس مسجد شریف کو اللہ رب العالمین رہتی دنیا تک قائم فرمائے. اور جو حضرت امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت ذکر کی گئی، اللہ رب العالمین اسے دل میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے تک اپنے دوستوں کو یہ شائستہ اور یہ پاکیزہ پیغام آگے پہنچانے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. اس کو حضرت سرکار پیر محلی شاہ صاحب نے بھی نقل کیا ہے کہ مات اعلیٰ حب آل محمد فقط مات شہیدہ، جو اس حال میں مرا کہ اس کے دل میں حضور کی اولاد کی محبت تھی وہ شہید کی موت مرا. مات اعلیٰ حب آل محمد، یہ سرکار پیر محلی شاہ صاحب نے اپنی زندگی کی آخری کتاب تصفیہ ما بین السنی والشیعہ، خالص کرارا اہل سنت کا عقیدہ جو لکھا تھا، اس پر یہ روایت لکھی. مات اعلیٰ حب آل محمد فقط مات شہیدہ،
کہ جو اس حال میں دنیا سے گیا کہ اس کا میں حسن کے لیے بڑا خوش تھا، امام حسین کے لیے اس کا دل بڑا نرم تھا، آل رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے بڑا نرم تھا، سرکار کے صحابہ کے لیے بڑا نرم تھا. فرمایا فقط مات شہیدا، وہ شہید ہو کر مرا، شہادت کا درجہ اللہ اسے عطا فرمایا. فرمایا من مات علی بغض آل محمد، تو فرمایا من مات علی بغض آل محمد، جو بغض اہل بیت میں مرا اس کی ڈگریاں اس کو کام نہیں آئیں گی، اس کی نماز اس کو کام نہیں، بلکہ فرمایا مات کافرا، وہ کفر کی موت مرا. کیا مانا؟ العیاذ باللہ. کیونکہ برے عقیدے مرنے سے پہلے ایمان کی توفیق نہیں رکھتے، اور جب ایمان زبان پر نہیں رہا تو پھر میرے دوستو بندہ اس حال میں اگر دنیا سے گیا تو پھر ساری عبادتیں ساری زندگی بیکار ہوئی. تو آج اہل بیت کے وسیلے سے دعا کریں اللہ ہمیں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق اور مرتے وقت کلمے کی توفیق عطا فرمائے. صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا، کھڑے ہو جائیے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.